نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے بہت ہی عشق سے لبریز. ایک بار خلاصہ یہ اس واقعے کا کہ فرشتوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا کہ اللہ پاک آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل قرار دیا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں. قرآن پاک میں خلیل اللہ کا اللہ کے دوست ہیں تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں نہ کوئی شک ہے, بے شک آپ نے فرمایا ہے تو یہ آپ کے خلیل ہوں گے, لیکن ہم اس کا ذرا مزید مشاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ انسانی روپ میں اور ان کے سامنے ذرا ایک بار میرا نام لے دو بس, پھر دیکھنا. تو ایک نوجوان کی شکل میں جبرائیل امین آئے اور جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنا بکریوں کا اور دوسرے مویشیوں کا ریوڑ چلا رہے تھے تو وہاں قریب آ کے انہوں نے ایک درد دل کے ساتھ اللہ کہہ دیا. بس کہنے بس وہ اللہ کہنا تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ کی محبت کا نشہ طاری ہو گیا. سارے انہوں نے ریوڑ وغیرہ جو تھا بکریوں کا وہ سب چھوڑ دیا اور پھر اس کے پاس آ گئے قریب اور کہنے لگے بھائی تم نے جس درد سے اللہ کا نام لیا ایک بار ذرا دوبارہ سے اللہ کا نام لے دو. اب وہ تو آزمائش کے لیے آئے ہوئے تھے, فرشتے تھے, انہوں نے کہا نہیں, ایک ہی دفعہ لینا تھا اور وہ لے دیا. پھر ضد کری, پھر خوش آمد کری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. وہ جتنی خوش آمد کریں وہ اتنا مزاحمت کریں, انکار کر دیں. جب بہت دیر ہو گئی تو پھر اس کے بعد اس فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے ابراہیم میں اللہ کا نام لیتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہ جتنا بھی بکریوں کا ریوڑ ہے سارا وہ مجھے آپ دے دیں. انہوں نے کہا دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک دفعہ دوبارہ پھر کہہ دیا اللہ. پھر اس کے بعد ان کی روح کئی تھوڑی دیر تک کافی دیر تک مست رہی اللہ کے عشق میں. جب وہ نشہ ختم ہوا تو پھر شروع ہو گئے ابراہیم علیہ السلام دوبارہ ایک دفعہ پھر لو. انہوں نے کہا نہیں. پھر دوبارہ تکرار بحث شروع ہو گئی. پھر انہوں نے کہا یہ بقیہ جتنا ریوڑ ہے وہ بھی سارا مجھے دو. انہوں نے کہا سوچ دو اس کے بعد تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا. اس نے منظور ہے سودا دیا بھائی ایک دفعہ اللہ کا نام اور لو. پھر انہوں نے دوبارہ پھر ایک دفعہ اللہ کا نام لیا. پھر وہ اللہ کی محبت میں مستغرق ہو گئے. پھر جب کچھ بھی ان کے پاس نہیں بچا پھر وہ خوش آمد کرنے لگے پھر اللہ کا نام لو لیکن میرے پاس اب دینے کو کچھ نہیں ہے. پھر اس کے بعد اس فرشتے نے کہا کہ یا ابراہیم آپ کا ریوڑ آپ کو مبارک ہو, میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ تھا اور دیکھنے آیا تھا کہ اللہ نے آپ کو خلیل اللہ کہا ہے تو دیکھو تو صحیح ایک دوست کی دوست کو کیا قدر کیا پہچان اور کیا محبت ہوتی ہے کہ جب اس کا اس کے سامنے ذکر اور نام آتا ہے تو اس کی قلبی کیفیت کا کیا حال ہوتا ہے. تو واقعی اللہ پاک نے آپ کو صحیح فرمایا. تو اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ ہمیں دکھانے کے لیے تھا. آج ہم بڑے بڑے بیانات بھی سن لیتے ہیں, بڑے بڑے عشقی باتیں بھی سن لیتے ہیں, بڑے بڑے عشقیہ کلام معرفت الہی سن لیتے ہیں, بڑی بڑی نعت شریفیں بھی سن لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے, لیکن بہت کم لوگوں کے دلوں پر اثر ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہیں. کچھ بھی کہتے ہیں نا مرغی اپنی جان سے گئی اور کھانے والے کو مزہ بھی نہیں آیا. ایک آدمی نے اپنے خون ارما پورے زندگی کا نچوڑ, یہ جو اشعار ہوتے ہیں یہ حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہ اشعار نہیں ہوتے, یہ جگر کا خون ہوتے ہیں. جگر کا خون کوئی پیش کرے اور کسی کو مزہ نہ آئے تو پتہ چلا کہ اس کو محبت ابھی اللہ کی محبت کی ابھی چوٹ نہیں لگی ہے. ورنہ عاشق کا کیا حال ہوتا ہے کہ عاشق کے سامنے تو اس کے محبوب کا کوئی نام لے دے تو اس کی روح تڑپ جاتی ہے, ہائے تم نے کس کا نام لے دیا ذرا دوبارہ تو صحیح. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ ہمیں آداب محبت اور آداب بندگی سکھا دی اس واقعے میں تھوڑے سے. تو بہرحال اگر کسی کو کوئی بیان اللہ کی محبت کا یا کوئی بھی اصلاح کا یا اللہ رسول کی بات چیت یا عشق الہی کا کلام اس پر اثر نہ ہو اور قلب کے اوپر کفل پڑے ہوئے محسوس ہوں, تالے لگے ہوئے محسوس ہوں اور اس کے اوپر کوئی سنسناہٹ نہ طاری ہو اور کوئی اس پر اثر نہ ہو تو یہ حضرت والا ہمارے پیارے مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہ بہت فکر کرنے کی بات ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں کو نصیحت کرتے رہیے کہ ایمان والوں کو نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے. اللہ تو ایمان والوں کی شان کیا بتا رہے ہیں کہ نصیحت کیجئے اس سے فائدہ ہوگا ان کو اثر ہوگا ان کے اوپر, لیکن یہ بھی عارفانہ کلام یا اشعار بیان وغیرہ یہ سب نصیحت ہی تو ہے اور ہے کیا؟ اگر کسی پہ اثر نہیں ہو رہا تو یہ بڑی فکر کی بات ہے. ایمان والے کو تو فائدہ ہو رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں ایمان میں ہمارے کمزوری آ گئی ہے, ہمارے ایمان میں دراڑیں پڑ گئی ہیں, ٹوٹ پھوٹ کا شکار تو نہیں ہو گیا ہمارا ایمان؟ کہ کتنا ہی اعلیٰ بیان ہو جائے, کتنا ہی اللہ رسول کی بات ہو جائے, لیکن قلب پہ پڑے ہوئے قفل جو ہیں تالے وہ ٹوٹتے نہیں ہیں, بے حسی ختم نہیں ہوتی, زنگ جو ہے قلب کا وہ ختم نہیں ہوتا. کتنے لوگوں نے اپنے بزرگوں کی کرامتیں بھی دیکھ لیں اسی چودہویں صدی میں, لیکن متاثر نہیں ہوئے, ان سے کچھ حاصل نہیں کیا, خاطر میں نہیں لا رہے وہ کسی چیز کو, بس صرف دنیا مقصود بنی ہوئی ہے. تو بھائی یہ لمحہ فکریہ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے ایمان کی تجدید لا الہ الا اللہ سے کرتے رہا کرو. تجدید کا کیا مطلب؟ انگلش میں جسے کہتے ہیں رینیول, کوئی چیز ایکسپائر ہو جاتی ہے یا اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو جاتی ہے یا پرانی ہو جاتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے تو ہم اس چیز کو رینیو کرواتے ہیں نا. تو یہی فرما رہے ہیں آپ سلم, بعض دفعہ انسان کے زبان سے کوئی کلمہ کفر نکل جاتا ہے, پتہ نہیں ہوتا آدمی کو, نمازی ہو کتنا ہی پرہیزگار ہو, بعض دفعہ ایسی حرکت یا کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی زبان سے منہ سے الفاظ نکل جاتے ہیں جس سے ایمان مشکوک ہو جاتا ہے, پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے تجدید فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ جو آدمی روز پڑھتا رہے گا, جو الحمدللہ ہمارے سلسلے میں بتایا بھی جاتا ہے قریب قریب آدمی, تو ہمارے سلسلے میں بتایا بھی جاتا ہے یہ جو لا الہ الا اللہ کی جو تکرار ہے, تو جب آدمی روٹین میں لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا تو اس کو کتنا فائدہ ہوگا ماشاءاللہ سے. تو پھر اس کا ایمان جو مشکوک ہو گیا تھا دوبارہ سے ویلڈ ہو جائے گا, دوبارہ سے رینیول ہو جائے گا, اللہ پاک اس کو معاف فرما دیں گے. اللہ اللہ کی کہنے کی کیا شان ہے. ایک شخص تھا, حدیث پاک کا واقعہ ہے, خلاصہ یہ کہ ایک شخص تھا, اس نے کوئی اعمال میں اس کے بہت نیکیاں نہیں تھی, گناہ بہت تھے, جب انتقال ہوا اس کا تو اللہ نے جنت میں اس کا دخول کیا, تو بڑا حیران اس نے کہا اللہ پاک مجھے تو یاد نہیں پڑتا کوئی میں نے نیکی کی ہوئی ایسی جو آپ نے مجھے جنت میں ڈالا, آخر میرے تو نے مجھے کس وجہ سے بخشا؟ اللہ نے فرمایا کہ بے شک تو نے صحیح کہا, لیکن ایک بار تو سو رہا تھا اور سوتے میں تو نے کروٹ لی اور کروٹ لیتے ہوئے بے اختیاری طور پہ نہیں بغیر ارادے کے تیرے منہ سے نکل گیا اللہ, بس میں نے وہ قبول کر لیا, اس لیے جنت میں تجھے داخل کر دیا. تو بھائی بغیر ارادے کے ساتھ جس نے ارادہ بھی نہیں تھا سوتے میں اللہ نکل گیا, اللہ نے اس کو بہانہ بنا کے مغفرت کر دی. تو ہم لوگ جب روزانہ سو دفعہ اللہ اللہ کریں گے تو کیا اللہ پاک کے جہنم میں جلائیں گے؟ تو کہاں جائے گا پھر آدمی؟ اور یہ اللہ اللہ نے قیامت کو روکا ہوا ہے, حدیث شریف کا خلاصہ ہے نا, جب تک ایک بھی قیامت, جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے اس وقت تک اللہ پاک قیامت نہیں بھیجیں گے, اور جب ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا پھر اللہ پاک حکم دیں گے اس سورج کو, اس چاند کو, اس زمین کو, آسمان کو, جب ہمارا کوئی نام لینے والا ہی نہیں رہا, جب دلہنی نہیں رہی تو تمبو شامیانے کس کام کے, اکھاڑ دو ان سب کو. تو پھر اللہ پاک حکم دیں گے جب ہمارے چاہنے والے ہی نہیں رہے, جب ہمارے عاشق ہی نہیں رہے. عشق کی بڑی بات ہوتی ہے, عشق کی بڑی برکاتیں, اللہ کے عاشق ہی تو اللہ 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 کرتے ہیں, ان کو کھانا اچھا نہیں لگتا, ان کو پینا اچھا نہیں لگتا, ان کو روٹی پانی اچھی نہیں لگتی, ان کو بیوی بچے اچھے نہیں لگتے, ان کو دنیا کی کوئی نعمت, گاڑی, بنگلہ, کوٹھی, دنیا کی کوئی چیز ان کو مزہ نہیں دیتی جب تک وہ اس منیم جس نے نعمتیں دی ہیں جب تک اس کا نام نہ لے لیں, ان کو ساری چیزوں میں رنگ پھیکا نظر آتا ہے. یہ ہوتے ہیں اللہ والوں کی پہچان, یہ ہوتا ہے عشق. اور اس کی قیمت, اللہ والوں کی قیمت ذرا دیکھیے, یہ حدیث شریف تو بتا دی, ذرا اس کی بیک گراؤنڈ میں تو جائیں, اس سے اللہ والوں کی قیمت پتہ چل رہی ہے کہ جب تک اللہ, ایک بھی اللہ والا موجود ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے تو یہ سورج چل رہا ہے, سورج طلوع ہو رہا ہے, غروب ہو رہا ہے, یہ صبح ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے, رات ہو رہی ہے, کارخانہ قدرت چل رہا ہے, یہ سارے موسم چل رہے ہیں, یہ دنوں رات چلتے ہوئے آ رہے ہیں, یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے, اس اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے یہ زمین فصلیں اگا رہی ہیں, پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے, اور اس اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے ہمیں رزق مل رہا ہے, اس اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے کافروں کو روٹی پانی مل رہی ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی ہمیں تو امریکہ پال رہا ہے, امریکہ نہ دے. بعض لوگوں نے ماضی میں جاہل حکمرانوں نے ایسی باتیں کی بھائی کہ بڑکیاں مارنے سے کچھ نہیں ہوگا, اگر امریکہ ہمیں بھیک نہ دے تو ہم بھوکے مر جائیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دین سے دور ہوتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا امریکہ ہو یا کوئی بھی ہو, پوری دنیا جو ہے اللہ اللہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کے اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے پل رہی ہے. اللہ اللہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کی برکت سے ان کو روٹی کے ٹکڑے مل رہے ہیں چاہے وہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں. حدیث شریف کا کیا خلاصہ؟ جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے قیامت رکی ہوئی ہے. قیامت رکی ہے تو مطلب یہ کہ سارا نظام کائنات دنیا کا کاروبار زندگی چلتا رہے گا. جب تلپٹ ہو جائیں گے اللہ اللہ کرنے والے ختم ہو جائیں گے, اللہ والے نہیں رہیں گے, پھر اللہ حکم دیں گے سب ختم, برباد کر دو کائنات کو, ختم کر دو, قیامت نافذ کر دو, ہمارا کوئی نام لینے والا نہیں رہا. تو اللہ اللہ نام کے صدقے میں یہ ہمیں روٹی پانی مل رہی ہے. ایک حدیث شریف میں یہاں تک کہ ابرار لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی برکت سے اللہ پاک بارشیں برساتے ہیں اور لوگوں کو رزق عطا فرماتے ہیں. یہ بھی حدیث شریف کا مضمون ہے. تو نیک لوگوں کی, اللہ والوں کی برکات بڑی شاندار ہوتی ہیں. اسی لیے ایک اور حدیث شریف میں یہ ہے کہ خلافہ جس کا یہ کہ بوڑھے اور ہری بھری کھیتیاں اور بچے معصوم اگر نہیں ہوتے تو اللہ پاک عذاب نازل کر دیتے لوگوں کے اوپر ان کی نافرمانی کی وجہ سے. تو یہ رکے رہتے ہیں اللہ کے عذاب ان چیزوں سے. تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو سبب کا درجہ رکھتی ہیں, اس سبب اور وسیلے کی وجہ سے اللہ کے بہت سے عذابات رکے رہتے ہیں. اللہ, تو بھائی آنکھوں میں آنسو دل میں تیرا درد غم. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے ہمارے مرشد کا, فرماتے تھے آنکھوں میں آنسو دل میں تیرا درد غم, تیرے عاشقوں کو لوگوں نے سمجھا ہے کم, تیرے عاشقوں کو لوگوں نے سمجھا ہے کم. سارے عالم کو خاطر میں نہ لائیں ہم, سارے عالم کو خاطر میں نہ لائیں ہم, جانے کیا پا گئے جانے عالم سے ہم, جانے عالم سے, سارے عالم کو خاطر میں نہ لائیں ہم, جانے کیا پا گئے جانے عالم سے ہم. کہ اللہ سے کچھ ایسا تعلق ہو جاتا ہے, اللہ پاک کچھ اپنی محبت قرب کے وہ موتی قلب کے اندر ڈال دیتا ہے, پوری کائنات اس کو ہیچ نظر آتی ہے, تھرڈ کلاس نظر آتی ہے. اللہ کچھ ایسا اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں, کچھ ایسا اس کے کان میں پھونک دیتے ہیں, اپنا قرب کی مستی اور جولانی ایسی کچھ عطا فرما دیتے ہیں, بس پھر وہ اللہ کا دیوانہ ہوتا ہے, مست ہو جاتا ہے. اس پہ مجھے بھی اپنا ایک شعر یاد آیا, حضرت والا رحمۃ اللہ کی برکت سے اشعار تھے کچھ, جس کا پہلا مصرع تھا کہ تلوار کی نوکوں پر بھی رقص کرتا ہے عشق, تلوار کی نوکوں پر بھی رقص کرتا ہے عشق, کب کہاں اور کس کی پرواہ کرتا ہے عشق. تو جو عاشق ہوتا ہے پرواہ نہیں کرتا, تلوار کی نوکوں پر بھی رقص کرتا ہے عشق, کب کہاں اور کس کی پرواہ کرتا ہے عشق. تو جب آدمی اللہ کا عاشق ہو جاتا ہے تو بھائی پھر وہ ہنستے ہنستے سولی پہ بھی چڑھ جاتا ہے, ہنستے ہنستے. سرمد رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مجبور بزرگ گزرے, تو ان کو ایک بادشاہ نے قتل کر دیا تھا, شہید کر دیا تھا, گردن سے تلوار ان کی اڑا دی تھی, تھے اللہ کے عاشق. تو مقتل گاہ میں وہ سر اڑنے کے بعد جو ہے ان کٹ کے گردن الگ گری, تو خود ہی اپنے سر کو اٹھا کے مقتل گاہ میں ٹہل رہے تھے. وہ بڑا مشہور واقعہ ان کا. تو عاشقوں کی تو یہ شان ہوتی ہے, عاشقوں کو لوگوں نے بھی سمجھا نہیں ہے کہ عاشقین کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. رسول اللہ امام الانبیاء عقید و جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے نیک برگزیدہ بندے ہوتے ہیں تقرب الہی رکھنے والے, خلاصہ حدیث پاک کا, جب کسی بات پہ قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے. ذرا غور کرنے کا مقام ہے. اللہ فرما رہے ہیں کچھ ایسے بکھرے ہوئے بال, کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر شکستہ نظر آتے ہیں, خستہ حال نظر آتے ہیں, بظاہر دنیا میں ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں کوئی سنے تھرڈ کلاس سمجھ رہا ہوں, لیکن کیا ان کا باطن میں جو اللہ سے تعلق ہوتا ہے اوف اتنا غضب کا ہوتا ہے کہ عام انسان ان کو پہچان نہیں سکتا. اور ان کے اندر کی باطنی قوت کا یہ حال ہوتا ہے کسی بات پہ قسم اٹھا لیں تو اللہ پاک ان کی قسم کو پورا کراتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ علماء کرام نے اس کی تشریح فرما, محدثین نے فرما, ضروری نہیں ہے کوئی غریب شکست حال مفلوق حال ہوگا تو تبھی ایسا ہوگا. نہیں, بہت سے لوگ اللہ نے اللہ والوں کو نعمتیں بھی دی ہیں, پیسہ بھی ہے, دولت بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اللہ نے ان کو بھی وہ مقام دیا قسم اٹھا لیں تو اللہ پاک ان کی بھی قسم کو پورا کر دیتا ہے. حضرت مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ارے یہ تو تاکید کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا, ورنہ مشاہدے تجربے میں تو ہم نے یہ دیکھا اگر اللہ والے ایسی بھی کوئی بات بول دیں نارمل تو اللہ پاک اکثر پوری کر دیتے ہیں, قسم نہ بھی اٹھائیں تو. یہاں تک کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جو کوئی اگر کوئی اللہ والا ہو سچا اور کوئی پانی دم کرنے کے لیے لے کر آئے اس کے پاس کہ کسی بیمار کے لیے, تو اگر وہ کچھ نہ بھی پڑے اور خالی پھونک مار کے دے دے تو اس میں بھی اللہ پاک شفا دے دیتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اللہ پاک کو اپنے عاشقوں کے ارادوں پر پیار آتا ہے, اپنے عاشقین کے ارادوں پر پیار آتا ہے, تو یہ ان کا حال ہوتا ہے. एक बुजुर्ग थे, उनके पास कोई शख्स आया, उसने कहा तावीज़ लिख दे, बच्चा बीमार है। उन्होंने कहा मुझे, मैं इस फन से नाचना हूँ, दुआ कर सकता हूँ, मैं तावीज़ लिखने नहीं जानता। वो पीछे पड़ गया, बहुत जिद करी, तो उसने उन्होंने मना कर दिया, भाई ये मेरा काम ही नहीं, मैं इस इल्म को जानता ही नहीं, तो तुम्हें तावीज़ कहाँ से दूँ। बहरहाल वो चला गया। फिर उसके बाद जो है वो उनके शेख को मालूम हुआ, उन बुजुर्ग के, उन्होंने कहा भाई तुमने उसको तावीज़ लिख के क्यों नहीं दिया। उसने कहा हज़रत मुझे फ़न आता ही नहीं। फरमाया अरे तुम खाली सादा पेपर लेते और तुम उसको खाली मोड़ के उसको देते, बच्चे के गले में डाल दो, अल्लाह शिफा देगा, बस ये कहते इंशाल्लाह शिफा मिल जाती। तुम्हें किसने कहा था तावीज़ लिखने को, तुमसे कौन कह रहा है? अरे बात सुनिए, तो मुकामात की बात होती है, मुकामात की। जब बंदा अल्लाह का मुकर्रब हो जाता है तो फिर उसकी शान कुछ और ही हो जाती है, फिर वो किसी को देख ले तो उसका काम बन जाता है, किसी को कुछ झूठा खिला दे तो अनवारात मुंतकिल हो जाते हैं। तो अल्लाह के आशिकीन की बड़ी कीमत होती है, बड़ी कदर होती है, लेकिन अल्लाह के आशिकों को लोगों ने पहचाना बहुत कम है। एक बुजुर्ग का शेर है ना, जिसका खुलासा ये कुछ मफहूम यही था कि जिंदा हो औलिया तो पूछते नहीं है लोग, जिंदा हो औलिया तो पूछते नहीं है लोग, बादुल वफाद उनकी अबर को पूछते हैं लोग। जब तक जिंदा होते तो पूछते नहीं है, जब मर जाते हैं तो फिर लाखों का जनाजा होता है, अरे हजरत की नमाज जनाजा कब है, कितने बजे, पूरा आधा शहर जाम हो गया, कितना मजमा अखबार में आता है जी, 2 लाख थे, 3 लाख थे, और इतना बड़ा ग्राउंड में लोगों को आना पड़ा, जगह तंग हो गई। लेकिन भाई उनकी मजलिस में कितने लोग आते थे, किसी से पूछो जी 25-30 लोग जिंदगी में फायदा उठाने वाले, 25-30 आते थे पूरी जिंदगी, और 25-30 में से भी जो काम के थे, जो फैज जिन्होंने उठाया, जो अमल किया, वो मुश्किल से 8-10। तो पता क्या चला कि जनाजे में तो लाखों की तादाद होती है, लेकिन उनकी जिंदगी में अल्लाह वालों की मजलिस में जाके देखें, जो सच्चे अल्लाह वाले होते हैं उसमें कितने लोग होते हैं फायदा उठाने वाले, बहुत कम होते हैं। हाँ मर जाते हैं, इंतकाल हो जाता है, फिर नमाज जनाज में बहुत रश मिलेगा, फिर उनका मगार बनाते हैं अक्सर लोग, और फिर शिर्क शुरू हो जाता है, बिदतें शुरू हो जाती हैं, सजदे कर रहे होते हैं बैठे हुए। अक्सर जो मज़ारात हैं जो मशहूर हैं, कभी उनकी हिस्ट्री जाके पढ़ें कि उनकी जिंदगी में जब वो मजालिस सजाया करते थे कितने लोग होते थे। अक्सर बताते हैं कि बहुत ही चंद गिने चुने लोग होते थे, लेकिन आज उनके मज़ारात पे लाखों लोग आते हैं, लाखों दुनिया से। वो ठीक है भाई, उससे भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता होगा, फैज अगर शिर्क बिदअतें ना करे, लेकिन ज़िंदगी में अगर किसी में रहते हुए अब किसी ने किसी अल्लाह वाले से फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर क्या हासिल। और किसी अल्लाह वाले से फ़ायदा उठाने का तरीका क्या है, हज़रत वाला रहमतुल्लाह फरमाते थे अगर कोई बादशाह ऐलान कर दे कि आज मेरे खजाने में जो भी चाहेगा वो चीज़ हासिल कर सकता है, जो चीज़ मांगेगा उसकी डिमांड पूरी हो जाएगी। अब वो बादशाह ने ऐलान कर दिया, अब कोई हीरे मांग रहा है, कोई जवाहरात मांग रहा है, कोई कनीज़े मांग रहा है, तो बादशाह सब कुछ निकाह करा रहा है, कनीज़ों का जो कह रहा, जो आ रहा है फरियादी उसको दे रहा है कि बादशाह ने ऐलान किया। अब एक बंदा आया और वो बोले कि मुझे तो दाल खानी है और 2 रोटी दे दे बस, मेरे लिए इतनी काफ़ी है। अब चूंकि बादशाह वादा कर चुका, दाल तो खिला तो देगा वो, लेकिन दिल में सोचेगा इंतहाई बेवकूफ़ है, इसने मुझे पहचाना नहीं, इसने मुझे देखकर मेरे हिसाब से जो है इसने फरमाइश डिमांड नहीं करी, बल्कि इसने अपनी औकात देख के जितनी इसकी सोच थी वो वहीं तक ये महदूद रहा, ये दाल तक ही रहा, तो दाल खिला तो देगा, दिल में सोचेगा इसने मेरी कदर नहीं करी। इसी तरह मतलब ये हज़रत वाला रहमतुल्लाह फरमाते थे मिसाल का, जो अल्लाह वालों के पास जाके भी जिसका मकसूद सिर्फ दुनिया ही रह जाती है, जब दुनिया ही हो, दुनिया प्लस दुनिया इजिकल टू दुनिया, तो वह ऐसा ही जैसे वो दाल हासिल कर रहा है, तो उसने तो उनका मनसब और मुकाम पहचाना ही नहीं। जैसे हजरत वाला रहमतुल्लाह फरमाते थे कि हजरत ने अपना हाल दूसरों पर रख के बताया, अक्सर लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालकान लेके जाते थे, हजरत आज इफ्तः हमारी फैक्ट्री को फीता काट दीजिए, बरकत हो जाएगी। बरकत क्या, माल आए बस, बरकत ही हो जाए। तो हजरत वाला फरमाते थे भाई ठीक है, फीते कटवाने से इफ्तिताह से जो है वो ठीक है, बरकत भी आ जाएगी, दुआ भी हो जाएगी, तुम्हें 2 पैसे भी अगर मिल गए, लेकिन वही बात कि मौत के साथ ही तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अभी कलाम क्या था, अरे जी रहे हो किसके सहारे कि कब्र में जाते ही हो जाएंगे सब किनारे, दिल में अगर कुर्बे जाने बहारा नहीं है तो ये नंगे खिजा हैं, गुलिस्ता नहीं है। तो यही तो सारी बातें हैं कि अगर दुनियावी फ़ायदे उठा भी लिए, और फ़ायदा होता है जो जिस नियत के साथ अल्लाह वालों के पास उनके गुलामों के पास आता है, अल्लाह पाक उसको महरूम नहीं रखते, लेकिन मना नहीं किया जा रहा कि आदमी दुनिया के लिए ना आए, दुनिया के लिए भी आए, दुआओं के लिए भी आए, कि दुनिया की परेशानियाँ भी दूर होना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक अक्सर हम लोग कमज़ोर ईमान के लोग हैं अक्सर, तो भाई परेशानियाँ दूर होती हैं तो दिल में सुकून आता है, सुकून होता है तो अल्लाह लम्बी मज़ा आता है, तो मना नहीं है, लेकिन दर्जा सानवी में रखना दुनियावी मसाइल को, پہلے اس نیے رکھنا ہے، نیت یہ رکھنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنا عاشق بنا لے. جب عشق جب تک نہیں آئے گا تو خدا کی قسم اس وقت تک دین پر متقی مستقیم رہنا، تقوی پہ رہنا محال ہے، مشکل ہے بہت. عاشق بن جائے آدمی سارا کام ہو جائے گا مکمل. آج جو دین جو سراپا مشکل نظر آ رہا ہے، بعض لوگوں کو تو مصیبت نظر آتا ہے دین کے شرعی احکامات پہ عمل کرنا. کچھ پہ عمل کر لیتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ابھی تک ان کے دل میں عشق کی شمع روشن نہیں ہوئی ہے. عشق الگ چیز ہے. اللہ پاک عاشقین کے بارے میں قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے نافرمانوں کے بارے میں کہ اگر تم میری نافرمانی کرو گے، رد گرانی کرو گے میرے احکامات سے، تو میں تمہاری جگہ ایک دوسری قوم پیدا کروں گا. اللہ پاک مرتدین کے بارے میں فرما رہے ہیں اگر تم نافرمانی کرو گے، نہیں آؤ گے، ہمارے عاشق نہیں بنو گے، باز نہیں آؤ گے، تو ہم تمہارے مقابلے میں ایک ایسی قوم پیدا کریں گے جو ہم سے محبت کرنے والی ہوگی اور ہم اس سے محبت کرنے والے ہوں گے. تو حضرت والا رحمتہ اللہ نے یہاں سے مسئلہ بھی ثابت کیا. دیکھو اللہ پاک نافرمانوں کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں ایک نئی قوم پیدا کروں گا اور فرما رہے ہیں کہ وہ ہم سے محبت کرنے والی ہوگی اور ہم اس سے محبت کرنے والے. یعنی مرتدین کے مقابلے میں اللہ پاک عاشقین کی جماعت کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ کبھی مرتد نہیں ہوتا، کبھی کافر نہیں ہوتا، کبھی اس کا خاتمہ کفر پہ نہیں ہوتا. جو عاشقین ہوتے ہیں بڑے بڑے عالم ہونے کے باوجود، بعض لوگ تاریخ بھری پڑی ہے، فتنے مبتلا ہو گئے، گمراہ ہو گئے، خاتمہ خراب ہو گیا، کفر پہ ہو گیا، بڑے بڑے علم کا پندار رکھنے والے، لیکن کوئی ایک کسی ایک عاشق سے ثابت نہیں ہے اس کا خاتمہ کفر پہ ہوا ہو. تو عاشق ہونا بہت بڑی بات ہے. حضرت والا ہمارے مرشد مولانا شاہ حکیم محمد اکبر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے اس دلیل میں کہ دیکھو ابلیس جو تھا وہ کتنا بڑا عالم تھا، اتنا بڑا عالم تھا، اسے تمام انبیاء کرام کی شریعت اس کو معلوم تھی. یعنی اس سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا اور اس سے بڑا عارف بھی کوئی نہیں تھا. عارف یعنی اللہ کی معرفت اتنی زبردست رکھتا تھا کہ اللہ کو عالم شہود میں دیکھ کے اللہ پر ایمان لا کے اور پھر اللہ اللہ کرتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، تسبیحات پڑھا کرتا تھا. اور کوئی جگہ کہتے ہیں ایک بالش ایسی نہیں تھی آسمانوں میں جہاں اس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا. فرشتوں کا استاد یعنی عالم وہ، عارف وہ، کتنی تھی سید علم، علم کی زبردست اس کے اندر قابلیت. دو عین تھے، تیسرا عین نہیں تھا، عاشق نہیں تھا، عابد تھا اور عالم تھا لیکن عاشق نہیں تھا. تیسرا عین نہیں تھا، عابد کا عین تھا اور عالم کا عین تھا. وجہ کیا تھی؟ اگر عاشق ہوتا تو کبھی اعتراض نہیں پیدا ہوتا. اللہ نے جب کہا تھا آدم کو سجدہ کر تو تکبر نہیں دکھاتا، فوراً کہتا میرے رب کا حکم. عاشق ہوتا گڑ جاتا زمین میں، سجدہ کر جاتا کہ میرے رب کا حکم ہے. بس عشق جو ہوتا وہ چوں چرا نہیں سوچتا، چوں چرا نہیں کرتا عشق، چوں چرا وہی کرتا ہے، اعتراض وہی کرتا ہے، اگر مگر لیکن چونکہ وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن یوں فلانا ڈھمکا، یہ غیر عاشق کرتا ہے. عاشق ہوتا ہے وہ تو بس سنتا ہے اور وہیں غرق ہو جاتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے وہ، لیکن چونکہ عاشق نہیں تھا تو اس نے فوراً اعتراض کر دیا، اللہ پاک یہ آپ کس کو حکم دے رہے ہیں سجدہ کرنے کو؟ تو آپ نے تو اس کو ایک کھنکھناتی گندی مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے، اور آگ جو ہوتی ہے وہ افضل ہوتی ہے مٹی سے، تکبر کیا اس نے. پھر اللہ نے فرمایا تو آسمانوں میں رہ کے تکبر دکھاتا ہے، نکل رجیم، تو مردود ہے، نکل یہاں آسمانوں سے. تو عاشق نہیں تھا، عالم ہونے کے باوجود، عارف ہونے کے باوجود، زبردست علم اور فضل ہونے کے باوجود، استاد فرشتوں کا استاد ہونے کے باوجود ذلیل اور رسوا ہوا، جہنم رسید ہوگا، دائمی جہنم رسید ہوگا. وجہ کیا تھی؟ کہ کمبخت عاشق نہیں تھا. اگر عاشق ہوتا تو بچ جاتا، اس نے چوچرا کی. عاشق چوچرا نہیں کرتا. آج جو بڑے بڑے دیندار لوگ، بڑے بڑے علم والے لوگ بھی آج دین کے اوپر چونچنا کرتے ہیں. آج بول بول کے تھک جاؤ بھائی، نظروں کی حفاظت کرو، یہ چیز صحیح نہیں ہے، غیر شرعی تقریبات میں مجھو، اللہ کا رسول، اللہ کا حکم یہ. آپ وسلم فرما رہے تعاطی عن المخلوق، کہ اللہ کی مخلوق میں اللہ کے حکم کے آگے مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی. ایسی مجلس جہاں کھل کے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ مت جاؤ، کہہ کے تھک جاؤ اللہ کا حکم آ گیا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، اصل میں معاشرہ بھی دیکھنا پڑتا ہے اور یوں بھی ہے یوں بھی ہے، وہی شیطان کی اثرات نہیں ہمارے اندر. ارے اگر ہم عاشق ہوتے گڑ جاتے سجدے میں، مان لیتے فوراً کہ بس اللہ کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بس میں تو اب یہی کروں گا. ہاں حکمت سے امپلیمنٹ کرنا وہ الگ معاملہ ہے، ایسا نہ ہو جسے فساد شروع ہو جائے، لیکن دل سے ریئلائز تو کرے، مانے تو صحیح، چوچرا تو نہیں کرے، اعتراض نہ کرے. چوچرا کرنا، اعتراض کرنا، یہ تو شیطانی صفات ہیں. آج ہم میں سے اکثر لوگ یہی تو کر رہے ہیں، ایک تو گناہ بھی کر رہے ہیں، چھوڑ بھی نہیں رہا، پھر اس کے بعد دلیلیں بھی دیتے ہیں، نہیں ٹھیک، یہ بھی کہتے ہیں ہاں وہ تو ٹھیک ہے. بھائی جب ٹھیک ہے تو اس کے آگے بات ہی ختم. اب تو ارادہ کرنا ہے. صحابہ کرام کی صفات اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، وقالوا سمعنا واطعنا، کہ یہ ایسے پیارے ہیں صحابہ جب کسی بات کو سنتے ہیں. وقالوا سمعنا، سنا، واطعنا، اور کہتے ہیں فوراً اطاعت شروع کر دی، سنتے ہیں اور فوراً اطاعت کر لیتے ہیں، یعنی ایک سیکنڈ نہیں لگاتے. یہاں آپ وسلم سے کانوں میں بات پڑی اور اس کا فوراً اطاعت شروع. آج دس دس سال ہو جاتے ہیں، دس دس سال ایک بات کو بولتے بولتے، اللہ ماشاءاللہ کسی پہ اللہ پاک فوراً کرم کر دے، لیکن اکثر پوری پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ عاشق نہیں ہے. اس لیے حضرت والا رحمت اللہ فرماتے تھے اللہ کے عاشق بنو، عاشقین میں جب بندے کا کسی سے جب شمار ہو جائے گا تو پورے دین پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا. گناہ سے بچنا کیا ہے، کیا مطلب؟ ایک بہت پیارا شعر حضرت والا کا یاد آیا کہ جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا، جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا، جان دینا آسان ہو جائے گا. جب جانے جانا سے اس رب سے جب پیار ہو جائے گا تو جان دینا آسان ہو جائے گا. نظر بچانا کیا، گناہ چھوڑنا کیا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. آدمی کہتا ہے اللہ پاک میں تجھ پہ جانی فدا کر دیتا ہوں. جن لوگوں نے اللہ پر جانے فدا کری ہیں، سر کفن باندھ کے نکلے اور پھر واپس نہیں آئے، یہ سارے عاشقین تو تھے. غیر عاشق جان دے ہی نہیں سکتا. جو آدمی نظر نہیں بچا سکتا، جو آدمی پارٹیز تقاریب نہیں چھوڑ سکتا، وہ اللہ پہ جان دے گا. کیسی عجیب بات ہے. تو بھائی جو ذرا ذرا سی چھوٹی چھوٹی ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے، جان دینے کی ہم کیا بات کرے گا وہ شخص. تو یہ معاملہ ہے. فجر کی نماز جو ہے وہ اس میں ہم سے لوگوں سے نہیں اٹھا جاتا. تو جو اللہ کے جو عاشقین ہوتے ہیں، ان کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، ان کا ہی رتبہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا پھر طریقہ بتایا کہ صحبت کا، کونوا مع الصادقین، جو اللہ نے فرمایا کہ بس سچوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کے ساتھ رہو گے، یہ بھی صحبت کی تاثیر میں سے. اس پہ سب دنیا متفق ہے، جیسی صحبت ہوتی ہے ویسے انسان ہوتا چلا جاتا ہے. زانیوں کے ساتھ بیٹھے گا زناکار ہو جائے گا، شرابیوں کے ساتھ بیٹھے گا شرابی ہو جائے گا، دنیا پرست لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، زیادہ امیر لوگوں کے ساتھ جو ہر وقت دنیا کی بڑائی 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 باتیں کرتے رہیں گے، تو چھ مہینے میں ڈپریشن کا مریض ہوگا. وہ غریب آدمی بھی کہے گا میں ارب پتی کیوں نہیں ہوں، یہ تو سارے کیونکہ افراد آ گئے، جن لوگوں صحبت میں بیٹھ رہا ہے وہ سب پیسے والے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا زیادہ امیر لوگوں میں بیٹھنے کی نہیں. یہ بھی لوگوں کو مسئلہ نہیں پتا، کیونکہ وہی بات صحبت کے اثرات پڑ گئے تو تمہاری جو اللہ نے تمہیں موجودہ نعمتیں دی ہیں اس سے تمہاری نظریں بچ جائیں گی اور ناشکراپن پیدا ہوگا، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے رہو گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. ہم الٹا کرتے ہیں، ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اللہ پاک نے ہمیں کتنے لوگوں سے اوپر رکھا. نہیں، ہم اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں گے. اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ اس حدیث شریف پر الٹا عمل کرنے سے ڈپریشن کا مرض ہو رہا ہے لوگوں کو. لکھ پتی کروڑ پتی کو دیکھ رہا ہے، کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھ رہا ہے، تو کہاں چین ملے گا؟ خود میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک ڈاکٹر کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے، تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. ایک شخص آیا اور وہ بودو باد سے اپنے ہولیے سے لگ رہا تھا کوئی پیسے والا انسان، اور پھر اس نے خود بتایا کہ میری کئی دکانیں ہیں، پوری آدھی مارکیٹ اس کی پتنی کہاں کہاں پر اس کی دکان ہے. یعنی ٹھیک ٹھاک آدمی، یعنی تقریباً ارب پتی آدمی، لیکن ڈپریشن کا مریض. اس نے بتایا کہ مجھے ڈپریشن ٹینشن یہ رہتی ہے کہ جب میری دکان کے اوپر کوئی کسٹمر آتا ہے اور سامنے والے کے پاس میں دیکھتا ہوں اس کے پاس زیادہ کسٹمر آ رہے ہیں، تو مجھے حسد پیدا ہوتا ہے اور مجھے جلن پیدا ہوتی ہے کہ وہی مال جو میں دے رہا ہوں وہی مال وہ بھی دے رہا ہے اور ایک ہی ریٹ ہے، بلکہ بعض چیز میں تو میرے ریٹ اس سے کم ہے، تو رش اس کی دکان پر زیادہ کیوں ہے اور میرے پاس زیادہ رش کیوں نہیں ہے؟ پر اس چیز نے اس کو نفسیاتی بنا دیا. بتائیے، غریب آدمی کی بات نہیں کر رہا، پیسے والا آدمی، دنیا کی نعمت ہے، صرف حسد کی وجہ سے، دنیا پرستی کی وجہ سے. کیونکہ دنیا پرستی کی وہ لانتی چیز ہے کہ پھر آدمی کا پھر اس کا کوئی انت نہیں ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی اس کا کوئی وہ نہیں ہے سوائے قبر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا نا، اگر کسی کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو بندہ خواہش کرے گا کہ ایک اور ہو، اگر کوئی ایک باغ ہے اس کے پاس تو کوشش کرے گا، خواہش ہوگی دو تین باغ اور ہوں، یعنی بس نہیں کرے گا. اور انسان کی جو خواہش ہے، جو اس کو جو پیٹ ہے، قبر کی مٹی بھرے گی. یعنی کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور وہ ہے کہ آدمی کا جو حویث ہے وہ ختم انسان کی ہونے والی نہیں ہے، آخر میں قبر موت ہی آ کے اس کو ٹھنڈا کرے گی، تو اس کی حویث ختم ہوگی، قبر کی مٹی بھرے گی اس کے پیٹ کو. ورنہ قناعت، شکر کرنا، یہ بہت کم لوگوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں. اللہ، تو جو عاشقین ہوتے ہیں بھائی، یہ بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں. تو اب عاشق بننے کا طریقہ کیا بھائی؟ جیسی صحبت ہوتی ہے ویسی انسان بنتا چلا جاتا ہے. تو جب آدمی عاشقین میں بیٹھتا ہے، اللہ کے عاشقین میں، تو چند دنوں میں وہ بھی اللہ کا عاشق بننا شروع ہو جاتا ہے. بھری پڑی ہیں اس طرح کی مثالیں. اللہ والوں کے پاس آنا جانا، اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم بھی جس مقام پہ ہمارا شیخ ہے، جو درد دل اس کو حاصل ہے، جو قرب الہی اس کو حاصل ہے، بیعت ہونے کا مقصد کیا ہے، ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مقصد کیا ہے، کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو جائے، کہ جو شیخ کا جو مقام ہے، جو درد دل جو اللہ نے میرے شیخ کو عطا فرمایا، اس کے کچھ ذرات یا اس جیسا اللہ پاک مجھے بھی بنا دے. ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے. بیعت کا جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے وہ یہ ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ نے بھی اسی موضوع پہ یہی شعر فرمایا، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے، یعنی خود سے نہیں لگتی کہ جی بیٹھے بیٹھے میں چاہوں میرے اندر عشق کی آگ لگ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس کے بارے میں خواجہ صاحب نے یہ فرمایا، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یعنی صحبت میں جاؤ اللہ والوں کے، اپنے قلب لے کر جاؤ ان کے پاس، تو ان کے قلب کے اندر سے وہ نور تجلی، وہ انوارات نکل کے تمہارے قلب کے اندر منتقل ہو جائیں گے، تم بھی تھوڑے عرصے میں انشاءاللہ عاشقین میں تمہارا شمار ہوگا، پھر تم بھی ویسی ان جیسی اشکباری، آہو فغاں اور فداکاری پیش کرو گے اللہ کی بارگاہ کی بریائی میں، پھر خود حیران ہو جاؤ گے، میں وہی بندہ ہوں، میں تو یہی اعمال کرتا تھا، میں تو ایسا گندا تھا، میں تو ایسا پلید تھا، میری تو یہ حرکت تھی، آج مجھے کیا ہو گیا، آج مجھے کیا ہو گیا۔ آرزوئیں خون ہو یا حسرت پامال ہو، آرزوئیں خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ فجر صاحب فرماتے ہیں، آرزوئیں خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ تو رسول اللہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ایک اور بھی ہے، حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز کی کانیں ہوتی ہیں جہاں سے چیزیں نکلتی ہیں، مثلاً کیا، جیسے کوئلہ کوئلے کی کان سے، سونا سونے کی کان سے، تو آپ نے فرمایا التقوی قلوب العارفین، تقوی کی جو کانیں ہیں وہ عارفین کے قلوب ہیں، ان کے دل ہیں، یہ صوفیت نہیں ہے، خالی شعر و شاعری نہیں ہے، اب دلیل بھی پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، قلوب العارفین، قلوب دل، عارفین عارف جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ والے ان کے دل ہیں، تقوی کی کانیں، کیا مطلب، وہاں جاؤ ان کے قلب سے تمہیں ملے گا، تقوی پر عمل کی توفیق کتابوں سے نہیں ملتی، یہ علم تو پتہ چل جائے گا تقوی کی کیا کیا چیزیں، نورانیت بھی آئے گی، لیکن عمل کی توفیق صحبت اہل اللہ پر موقوف ہے، تقوی کے اوپر موقوف ہے، تو جب تک متقین کی صحبت میں، عاشقین کی صحبت میں نہیں بیٹھے گا، اس وقت تک وہ اللہ کے ولایت کے قرب کے آسمان پر اس کا اڑنا، تقوی پہ چلنا، نفس کو کچلنا، حرام آرزو کا خون کرنا، اور معاشرے سے بچ بچا کے چلنا، معاشرے کی پرواہ نہ کرنا، یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب پیچھے سے اللہ والوں کی صحبت کا جب اس کو فیض ملتا ہے، ورنہ اکیلے تنتنا آدمی کا پورے معاشرے سے مقابلہ کرنا اور ان کی مخالفت میں جانا، اللہ رسول کے جھنڈے کو بلند رکھنا، یہ اکیلا بغیر فرد واحد کی نہیں، ذرا مشکل ہے، ناممکن تو نہیں ہے لیکن ذرا مشکل ہے۔ تو اس لیے عاشقین کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ کہ جنتی لوگوں کے کئی درجات ہوں گے، جنتی میں مختلف قسم کے مختلف درجات کی جنت ہوگی، انبیاء کرام کی الگ جنت ہے اور اللہ والوں کی الگ جنت ہے، عام مسلمانوں کی الگ جنت ہے، جنت میں درجات ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ کہ جب تین گروہ ہوں گے اہل جنت کے، تو اللہ پاک فرمائیں گے، پہلا گروہ ہے یہ اس لیے میری عبادت کرتا تھا کہ اس کو جہنم کا بڑا خوف تھا، تو میں نے آج ان کو جہنم سے بچا لیا، یعنی میری عبادت اور یہ سارے معاملات گناہوں سے بچنا صرف اس لیے تھا کہ جہنم کا ان کو بہت خوف تھا، ڈر تھا، تو آج جو ان کا خوف تھا میں نے اس خوف سے بچا لیا، یعنی جہنم سے بچا لیا، اور ان کو میں نے جنت میں ان کا داخلہ کر دیا۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ یہ جنت کا بہت مشتاق تھا، جنت کی نعمتوں کا بہت حریص تھا، اس لیے میری عبادت وغیرہ کرتا تھا، تو آج میں نے ان کی بھی لاج رکھ لی اور میں نے ان کو جنت میں ان کو داخل کر دیا۔ فرمایا تیسرا گروہ ہے، میری عزت کی قسم اس کو میں وہ جنت دوں گا جو نہ پہلے گروہ کو نصیب ہوئی نہ دوسرے کو ہوگی، اس تیسرے درجے کو میں وہ جنت کا اعلیٰ درجہ تھا فرماؤں گا۔ اور پھر اللہ پاک فرمائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ جنت سے مطلب تھا نہ جہنم سے مطلب تھا، یہ میرے عاشقین کا گروہ ہے، یہ اس لیے میری عبادت کرتا تھا کہ مجھ سے دل سے محبت رکھتے تھے، خالق جنت سے محبت کرتے تھے، خالق جہنم سے محبت کرتے تھے، بس یہ میری محبت میں جیتے تھے، میری محبت میں مرتے تھے، انہیں کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں تھا، جنت جہنم بھی درجہ ثانی میں رکھتے تھے، اصل میں یہ میرے عاشق تھے، تو میں ان کو وہ درجہ دوں گا جنت میں جو ان دونوں کو نصیب بھی نہیں ہوگا۔ تو بھائی عاشقین کے بہت بڑے اونچے بلند مقامات ہوتے ہیں، تو بھائی کوشش کریں اور دعا مانگیں، روئیں، جب تک آدمی رو کے دعا نہیں مانگے گا، جس طرح ہم پیسے کے نہیں ہیں، نوکری کے نہیں ہیں، کاروبار کے نہیں ہیں، کسی کو بیماری اگر ہو جائے اللہ نہ کرے اس کے نہیں، یا دنیاوی کسی پریشانی کو ہٹانے کے جس طرح سے ہم اللہ کے آگے روتے ہیں، تڑپتے ہیں اور آہو فغاں پیش کرتے ہیں، بھائی اس کو اگر ہم نے 10% بھی اگر ہم نے اللہ کی محبت کے لیے رونا شروع کر دیا اور کہہ دیا اللہ حاج، اس شعر کے مزداق اگر ہم بن گئے جو حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے کعبۃ اللہ شریف میں پڑھے آخری وقتوں میں اور وہیں مدفون ہیں، تو غلاف کعبہ پکڑ کے یہی فرماتے تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، کہ کوئی تجھ سے مانگتا ہے کچھ اور کوئی کچھ، یا الہی میں ہوں تجھ سے طلبگار تیرا، کہ اللہ یہاں آ کے لوگ بڑی بڑی چیزیں مانگتے، یہ دے دے یہ دے دے، اللہ میں تو تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں، یا الہی میں ہوں تجھ سے خود طلبگار تیرا، کوئی تجھ سے مانگتا ہے کچھ اور کوئی کچھ، یا الہی میں خود ہوں تجھ سے طلبگار تیرا۔ تو بھائی اللہ کو، اللہ کے ہم طلبگار بنیں، اللہ کی طلب اپنے دلوں کے اندر رکھیں، اللہ کے عاشق بنیں، اللہ سے رو رو کے بھیک مانگیں۔ اللہ ہم تو نہیں بن سکتے تیرے عاشق، نفس اور شیطان نے ہمیں پکڑا ہوا ہے، معاشرے نے پکڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک تو اپنی تجلی کن فیفکون کے صدقے میں اللہ پاک ہمیں جس کی وہ ہمارے اوپر لہریں بھیج دے، جس کی وہ تجلیات ہمارے اوپر بھیج دے کہ اللہ پاک جس سے تو ہم کو جس کر لے اور اپنا بنا لے۔ ہم نہیں بن سکتے اللہ کے ولی، ہم نہیں بن سکتے اللہ کے عاشق، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن بھائی بھیک تو مانگ سکتے ہیں، رو بھی تو سکتے ہیں۔ ان اولیاءہ للمتقون، اللہ نے فرمایا کہ میں ولی بنا لیتا ہوں ان لوگوں کو جو تقوی سے رہتے ہیں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ نے اس پہ بہت ہی شاندار، ہمارے مرشد مولانا عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم مظفر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، کیا تشریحات پیش کریں کہ بھائی ہم تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے اللہ سے دوستی کا، اللہ کا عاشق بننے کا، اللہ کا ولی بننے کا۔ کیونکہ بھائی ہر انسان کی ایک اوقات ہوتی ہے، ایک حیثیت ہوتی ہے، دنیا میں انسان ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی غریب آدمی، جو کوئی امیر آدمی ہوتا ہے، کسی غریب آدمی سے کوئی دوستی کرنا پسند نہیں کرتا، کہہ دیتا ہے کہ میرے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے۔ انسان ہم پلہ جہاں رشتے ناتے ہوتے ہیں تو رشتے ناتا بھی وہیں کرتا ہے جہاں کوئی برابری کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو جب دنیا میں انسان انسانوں کا یہ معاملہ ہے بھائی، تو پھر وہ رب العالمین ہمیں کیسا دوست بنا سکتا ہے؟ کوئی سینس نہیں بنتا، نہ عقل سے نہ کسی چیز سے۔ کیونکہ اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں فرما دیا ہے، ہم نے انسان کو ایک نطفہ ناپاک سے پیدا کیا ہے، جو ماں کے حیض میں جو ٹپکایا گیا، ہم انسان کی پیدائش کیا ہے، باپ کی منی اور ماں کے حیض سے پیدا ہم لوگ ہیں۔ ایسی چیز کو اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں اپنا ولی بنا لوں گا، اپنا دوست بنا لوں گا، اپنا مقرب بنا لوں گا، جس کے پیٹ میں ہم ہر وقت، حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے، الٹرا ساؤنڈ کرا کے دیکھ لو، ایکس رے کرا کے دیکھ لو کہ ہر وقت ہمارے پیٹ میں تھوڑا بہت پخانہ یا پیشاب بھرا ہوا ہوتا ہے، ہر وقت، ہر انسان کے نا۔ ایسی مخلوق کو، ایسے لوگوں کو اللہ کہہ رہے ہیں اپنا ولی بنا لوں گا، اپنا دوست بنا لوں گا بھائی۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں اللہ، بس تقوی پر آ جاؤ، تقوی پر آ جاؤ۔ اللہ نے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا، دوستی کا ہاتھ ہماری طرف بڑھا دیا، یعنی آفرنگ لیٹر فار فرینڈ شپ۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام دوستی، حضرت کے اس کا بیان کا نام بھی ہے، پھر اس پر کتاب بھی چھپ چکی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام دوستی، کہ فرمایا حضرت والا رحمۃ اللہ، دیکھو اللہ نے اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ جیسے کوئی مجمع میں کوئی بڑا کوئی صدر وزیر اعظم ہو اور وہ بھرے مجمع میں بولے کہ دیکھو میں نے ہاتھ بڑھا دیا کہ اب کون ایسا ہے جو مجھ سے دوستی نہیں کرے گا، تو پورا مجمع دوڑے گا اس کی طرف، کہ یار صدر پاکستان نے یا وزیر اعظم نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا، وہ دوڑ کے جائے گا اور اس کا ہاتھ پکڑ لے گا، مجمع ٹوٹ جائے گا، کیونکہ دنیا کے صدر وزیر سے متاثر ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو یہاں بھی تو اللہ پاک اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، میں تمہیں اپنا دوست بنا لوں گا، دیکھو میں دوستی کا، ہم نہیں سوچ سکتے تھے۔ حضرت نے فرمایا دیکھو ہم یہ نہ مضمون دعا میں رکھ سکتے تھے، نہ ہمارے خواب و خیال میں یہ بات آ سکتی تھی، یہ اللہ نے ہمیں خود للچا دیا یہ کہہ کے دیکھو تمہیں اپنا ولی، اپنا دوست بنا لوں گا، بس ایک شرط ہے میری، بس گناہ کرنا چھوڑ دو، مجھے ناراض کرنا چھوڑ دو، حرام کام چھوڑ دو، تو تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، اپنا ولی بنا لوں گا، اپنا دوست بنا لوں گا۔ اب کتنے لوگ ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کا دوست بننا چاہیں گے اور اللہ کا بڑھ کے ہاتھ نہیں پکڑیں گے دوستی کا، یعنی حرام کام نہیں چھوڑیں گے، تقوی پہ نہیں آئیں گے۔ اب جو آدمی یہ اعلان سن کے بھی تقوی اختیار نہ کرے، گناہ کو نہ چھوڑے، تو وہ بول نہیں رہا، لیکن مطلب یہی نکلے گا کہ اللہ پاک مجھے نفس اور شیطان زیادہ پیارے ہیں، مجھے اپنی خواہشات نفساتی زیادہ پیاری ہیں، مجھے آپ کی دوستی سے زیادہ، مجھے اپنی نفس سے یاری اور جگہ جگہ اور اس سے جو دوستی اور یاری مجھے پیاری ہے، میں آپ سے نہیں بڑھاؤں گا آپ سے مل کے۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ ایسا بندہ اللہ سے دوستی کرنا نہیں چاہ رہا، یہ اپنے نفس اور شیطان سے ہی دوستی پر مگن ہے، اور یہ وہ دوستیاں تو جو دنیا میں بھی مصیبت میں مبتلا کرتی ہیں، نفس اور شیطان کی دوستیاں، اور موت کے ساتھ ہی جہنم رسید کراتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے مضمون کھول کھول کے بتایا کہ پھر شیاطین جو ہوں گے، ابلیس و لعین جو ہوگا، وہ پھر لوگ اس کو پکاریں گے، بھائی ہم تیرے نقش قدم پر چلے تھے، یہ تو نے آج کیا کر دیا، تو نے تو بڑی بڑی امیدیں دلائی تھی، عجیب عجیب خوبصورت عنوانات سے آج ہم پر عذاب ہو رہا ہے اور تو کھڑا ہوا ہنس رہا ہے۔ وہ کہے گا آج کے دن میں کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ پاک ان کو جہنم رفیت کر، میں نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا تھا انہوں نے خود اپنی حرکتوں سے کیا، تو شیطان بھی ساتھ چھوڑ دے گا، اس وقت نفس اور شیطان سب الگ کھڑے ہوں گے۔ سارا کھیل نفس اور شیطان کا نہیں، یہ بھی ایک میرا شعر مجھے یاد آیا، تو سارا کھیل نفس اور شیطان کا نہیں، کچھ تو ضرور بدماشی کرتا ہے آدمی، کچھ تو ضرور بدماشی کرتا ہے آدمی۔ ہم کہتے ہیں یار وہ نفس اور شیطان نے بہکا دی، وہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارا بھی بہت بڑا اس میں کہیں نہ کہیں شیئر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطانوں کو، نفس کو اتنا مسلط نہیں کیا، کوئی آدمی حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے اس حد تک مسلط نہیں کیا، کوئی بیچارہ شیخ کی مجلس میں بیٹھا ہو اور شیطانوں نے اس کو اٹھایا، جنات نے، اور اٹھا کے اس کو سین ماؤس میں پٹک دیا، لے جا کے وہ حیران، میں تو شیخ کی مجلس میں بیٹھا تھا، یہ کہا مجھے پردہ اسکرین کے سامنے بیٹھا دیا، یا مجھے کسی خراب جگہ پہ جوئے کے ڈبے بیٹھا دیا۔ تو اللہ نے اتنی طاقت نہیں دی، ان شیطانوں کو, نہیں تو ظلم ہو جاتا. بس وسوسے کی حد تک ہے, جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو بھی آتے ہیں وسوسے نفس اور شیطان کی طرف سے, بس وہ عمل نہیں کرتے. اس لیے اللہ والے عام آدمی کیا کرتا ہے, ان وسوسوں کا شکار ہو کر ان جو وسوسے آ رہے ہیں ان گندے تقاضوں پہ, گناہوں کے, بدعمالیوں کے تقاضوں پر, وسوسوں پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. بس یہاں سے برائی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ جو معاملہ ہے اللہ کے عاشقین کا, تو حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ کوئی جو آیت میں اللہ نے جو حکم دیا کہ میں تم کو اپنا ولی اور دوست بنا لوں گا اگر تم تقوی پر آتے ہو, اپنا عاشق بنا لوں گا, جو عاشقین ہوتے ہیں وہی متقین ہوتے ہیں, اور جو متقین ہوتے ہیں وہی عاشقین ہوتے ہیں, کیونکہ بغیر عشق کے تو تقوی آ ہی نہیں سکتا. یاد رکھیے گا, ایک ہی چیز ہے, متقی ہو یا اللہ کا عاشق ہو, ایک ہی چیز ہے. کیونکہ جب تک عشق کامل نہیں ہوتا اس وقت تک تقوی اختیار کر ہی نہیں سکتا. جب تک حسن پرستی سے زیادہ, لڑکیوں سے زیادہ, عورتوں سے زیادہ اس رب سے عشق نہ ہو جائے, اس وقت تک لڑکا یا لڑکی یا آدمی اس وقت تک حرام عشق مجازی کی لعنت سے بچ ہی نہیں سکتا, جب تک عشق مجازی کے اوپر عشق حقیقی غالب نہ آ جائے. کیوں؟ زیادہ مزہ چھوٹے مزے کو کھا جاتا ہے. کہتے ہیں نا بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آدمی اللہ کا عشق اس کے قلب میں آتا ہے تو اس کی مستی پھر اس کو اجازت نہیں دیتی, وہ کم مزے کی طرف آئے. اللہ پاک وہ مزے اس کو عطا فرماتے ہیں. حضرت والا ایک اور اللہ کے عاشقوں کی ایک ترجمانی اس طرح سے پیش کرتے تھے, اگر دیکھو اگر کوئی آدمی ہو یا کوئی عورت ہو اور اس کا تقویٰ دیکھنا ہو کہ کتنا بڑا اللہ کا عاشق ہے, تو اس کا بیان مت دیکھو, اس کی تقریر مت دیکھو, اس کی دینی صحبتیں مت دیکھو, اس کی دینی محنتیں مت دیکھو, اس کا قرآن ذکر اذکار اور بڑی بڑی باتیں اس کی مت دیکھو, اور اس کا صدقہ خیرات مت دیکھو, اس کا کثرت حج عمرہ مت دیکھو, اس کا صدقہ خیرات مت دیکھو, داڑھی ٹوپی مت دیکھو. یہ ساری چیزیں بھی اہمیت رکھتی ہیں, لیکن بعد میں فرمایا کہ پھر حضرت کیا رہے گی, کیا دیکھیں؟ فرمایا اگر کبھی عورتوں سے اس کا واسطہ پڑ جائے, نہ چاہتے ہوئے نامحرم لڑکیوں سے عورتوں سے مجبوراً, اور اگر اس کی نظریں زمین میں گڑ جائیں, تو سمجھ لو اس کا رابطہ آسمان والے کے ساتھ ہے. سمجھ لو اس کا رابطہ آسمان والے کے ساتھ ہے, اور واقعی وہ عارف باللہ ہے. اگر وہ ساری چیزوں لیکن کبھی عورتوں سے اس کا واسطہ پڑا اور بیٹھے ہی رہتا عورتوں کی گودوں میں, یہ بڑی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, علامہ صاحب بنے ہوئے, بابی سالی سے کوئی پردہ نہیں, ان کو تبلیغ ہو رہی ہے جی دبا کے بٹھا کے سامنے عورتوں کو. تو حضرت نے فرمایا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عارف باللہ نہیں ہوتے, بانگڑ باللہ ہے. وہ باگڑ باللہ ہے جو چھوٹے بچوں کو دودھ پی جاتا ہے. تو عارف باللہ ہونا الگ ہے, باگڑ باللہ والے. تو عارف باللہ کے روپ میں بہت سے باگڑ باللہ بہت پھر رہے ہیں, تو ان سے ہوشیار آدمی رہے. تو اور فرماتے تھے اگر کوئی ایسا شیخ بھی ہو تو فرمایا وہ سمجھ لو وہ جعلی شیخ ہے, وہ شیخ نہیں ہے پھر, وہ میخ ہے, میخ یعنی کیل ہے. اور کوئی خانقاہ بھی اگر اس کی ہو اور حرام کام جہاں پر ہو رہے ہوں اور جہاں پر عورتیں وغیرہ آتی ہوں, کوئی پردے کا انتظام نہ ہو, تو سمجھ لو پھر وہ خانقاہ نہیں ہے, خواہ مخواہ ہے, خانقاہ نہیں ہے وہ. حضرت فرمایا اصلی خانقاہ کی کیا پہچان ہے؟ اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ. بس وہی ہے اختر اصلی خانقاہ, کہ جب اللہ والوں کے دل سے جب آہ آہ جب نکلتی ہے وہی اصلی خانقاہ ہوتی ہے. یہاں تو پتہ نہیں کون کون بیٹھے ہوئے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں, عجیب عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں. بہرحال اس موضوع پہ کیا بات کریں, تو اللہ کے جو عاشقین ہوتے ہیں بھائی ان کی بہت بڑی قیمت ہوتی ہے. اور ایک اور حضرت والا رحمۃ اللہ نے اس کی تشریح میں پیش فرمایا تشریح کری کہ اگر کوئی بچہ اگر کوئی باپ آئے رات میں اور وہ بولے کہ میں مٹھائی لے کر آیا ہوں, اور اس نے گھر میں کوئی چھپائی ہوئی ہے, لیکن اس نے اعلان کر دیا بچوں کو, دیکھو بھائی میں آج مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا ہوں, مٹھائی ہے آج اور میں مٹھائی دوں گا, لیکن نظر نہیں آ رہی مٹھائی ہے میرے پاس. اور اللہ نے یہ نہیں کہا ان اولیاء المتقوا, میرا ولی میرا دوست وہ ہے جو تقوی سے رہے گا. اللہ نے یہ فرمایا نا, اللہ نے یہ نہیں کہا, غور کرنے کا نقطہ اس میں, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ تقوی اختیار کرو اور میرے ولی بنو, اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اعلان کر دیا, اس میں غیرت ہے اللہ کی. دیکھو اعلان کرو آگے, تمہارے اوپر چھوڑا, تمہارا فائدہ میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. آری ذرا غور کرنے کا ہی, عربی گرامر کے حساب سے علماء کرام فرماتے ہیں اس میں. حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے اللہ نے ہمیں تڑپایا ہے, للچایا ہے, اس باپ کی طرح جس نے بچوں کو یہ اعلان تو کر دیا دیکھو مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا ہوں, مطلب کیا اب اللہ پاک ابا چاہ رہا ہے کہ بچے میرے پیچھے لگیں, بچے لالچ دیا نا باپ نے, اب بچوں کا کام ہے, اب بچوں کا فرض ہے کہ وہ تڑپیں روئیں پیٹیں, باپ کو کھینچیں, اس کا دامن پکڑیں, لپٹیں, ٹانگوں سے چپٹے, کوئی کہیں سے چپٹے اور بولے ابا کھلائیں, ابا دیں, ضد کریں, اور پھر ابا تھوڑا سا خوش ہو بھی ہوں یہ منظر دیکھ کے, پھر اس کے بعد बाकी मिठाई लेकर आए अब्बा, तो जहरी बात है अकेले थोड़ी खाएंगे, अब लाए बच्चों के लिए तो उनको तो काम ही देना है, तो फिर थोड़ी देर में बाप अपने बच्चों को मिठाई तकसीम कर देगा। बिल्कुल यही मामला हजरत वाला रहमतुल्लाह तो मिसालों के बादशाह थे। हजरत ने फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला ने भी हमें तड़पाया है, ललचाया ये ऐलान करके, ये नहीं कहा मैं वली बना लूंगा, तकवा अख्तियार कर, हुक्म नहीं दिया क्योंकि हमारा फायदा है, तो अल्लाह ने तड़पाया, देखो जरूरत तुम्हारी है हमारी नहीं है वलीउल्लाह बनने में, अब हमारे ऊपर है कि हम तड़पें, अल्लाह ना बना लूंगा, कब बनाऊंगा अगर तकवा अख्तियार कर लोगे, शर्त रख दी। अब जिसको तलब होगी, जो अल्लाह का मुकर्रब बनना चाहेगा, तो अल्लाह के आगे रोएगा, सजदे करेगा, अल्लाह का दामन पकड़ेगा, आहो बुका पेश करेगा, अल्लाह पाक मैं तो कमीना हूं, मैं तो नालायक हूं, अल्लाह कहां तेरी इतनी बुलंदबाज़ और कहां मुझ जैसा पलीत अल्लाह पाक, लेकिन तू अगर चाहेगा अपने कुन फैकून की तजल्ली से जज्ब का हुक्म करेगा तो मैं जज्ब हो जाऊंगा। अल्लाह पाक वो खजाना अपनी मोहब्बत का, अपने इश्क का, अपनी विलायत का, अपने तकवे का अल्लाह पाक मुझे अता फरमा दे, तो फिर अल्लाह पाक आखिर में उसको भी वो मिठाई खिला देंगे तकवे। पहले अल्लाह कबूल करते हैं, बाद में लवाजमात अता होते हैं, ये बात जहन में रख लिएगा। जैसे ऑफरिंग लेटर फॉर अपॉइंटमेंट होता है जैसे किसी कंपनी में, तो पहले क्या होता है हम एप्लीकेशन देते हैं, सबमिट करते हैं, भाई मैं जॉब करना चाहता हूँ, फिर इंटरव्यू लेटर इशू होगा, भाई इंटरव्यू होता है पास आप होगा, क्वालिफाई होगा, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिया जाता है। फिर जब बंदा अपॉइंट हो जाता है, फिर उसके बाद उसको सारी ऑफरिंग लेटर बताया जाता है, आपको ये परक्विजिट्स मिलेंगे, ये गाड़ी होगी, ये हाउस रेंट मिलेगा, फलाना फलाना, सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो ये सारी नौकरी के बाद ये सारी चीज़ें मिलेंगी, पहले तो अपॉइंटमेंट है। मतलब क्या इस रूहानी एतबार से करें, पहले अल्लाह से दुआ करके अपने आप को मकबूल बंदों में शामिल करवाना है, तकवा बाद में, जज्ब बाद में, सारी चीजें बाद में, पहले अल्लाह के आगे भीख मांगनी है, रोना है कि अल्लाह मैं इस काबिल नहीं हूं आप तक पहुंचूं, अल्लाह पाक मुझे अपना मुकर्रब बना लीजिए, मुझे अपने नेक बंदों में, वलियों में शामिल कर लें, और अल्लाह पाक जो आमाले विलायत जो किसी वली में होना चाहिए अल्लाह पाक वो सारे के सारे मुझ जैसे पलीत को भी अता फरमा दें। फिर जब अल्लाह पाक कबूल कर लेंगे विलायत के लिए, तो फिर आमाले विलायत, अखलाक विलायत और जितनी भी लवाजिम विलायत हैं वो अल्लाह पाक एक एक करके उस बंदे को अता करना शुरू कर देंगे। साल छः महीने खुद बंदा हैरान रह जाएगा, क्या मैं वही बंदा हूँ, ये मुझे क्या होता जा रहा है। इस पर हजरत वाला ने एक और वाक्य सुनाया, एक बादशाह था, पागलों की बस्ती थी, समझाने को एक महल के आगे से जो भी गुजरता था, जब बादशाह मर जाता था तो सुबह को जो भी महल के आगे से गुजरता था उसको पकड़ के बादशाह बना दिया करते थे। तो थोड़े अरसे में उस मुल्क का जो बादशाह था वो मर गया, तो सुबह को प्यादों ने देखा कि आदमी गुजर रहा है महल के आगे, उसको उठा लिया और ले गए, उसे नहलाया धुलाया और खूब लिबास फाखर और शाही लिबास पहनाया और उसको बादशाह की तख्त पर बैठा दिया। वजीर भी हाथ बांध के खड़ा गया हैरान, अब सबने देखा तो पहचाना सुबह को, यार ये तो फ़कीर है जो हमारे इलाके का, और जद्दी पुश्ती फ़कीर है, ये भी फ़कीर, इसका बाप भी फ़कीर, इसका दादा भी फ़कीर, अब फ़कीर को बादशाह बना दिया। लेकिन सब चुप, क्योंकि कानून ही था, बादशाह बन गया। बहरहाल जब वो तख्त पे बैठा फ़कीर, तो उसने ऐसे ऐसे फरमान, शाही फरमान जारी किए कि सारे लोग अशश कर उठे, हैरान रह गए। उसने कहा भाई ये तो फ़कीर था, लेकिन इसको ये बादशाहत की, ये शहनशाहियत की, बादशाहत की इतना बड़ा इल्म इसके पास कहाँ से आया। तो फिर वजीर ने कहा कि जान की अमान पाऊँ बादशाह सलामत, तो एक बात अर्ज करूँ। उसने कहा पूछो। उसने कहा हम जानते हैं आप फ़कीर, आपके बाप फ़कीर, आपके दादा फ़कीर, लेकिन ये शाही फरमान और इस तरह से हुकूमत को चलाना, ये तो आपने तो ख्वाब में भी ये नहीं देखा, सोचा होगा कभी, ये कहाँ से आपको ये सिफात आपको आपके अंदर आ गई। तो फ़कीर रोने लगा, फ़कीर रोने लगा, फिर उसने जवाब दिया कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझ जैसे जद्दी पुश्ती फ़कीर को बादशाह बना सकता है, तो फिर वो आमाले बादशाहत भी सिखा सकता है, वो शाही अहकामात और वो सारी मजबूत भी देने पर क़ादिर है जो मुझे बादशाह बनाने पर क़ादिर है। तो मतलब क्या कि जब हम लोग अल्लाह से भीख मांगेंगे, अल्लाह का वली बनने की, अल्लाह जब कबूल कर लेंगे, तो भाई फिर वली अल्लाह कैसे होते हैं, उनका चलना फिरना उठना बैठना बातचीत आमाल सारी चीज़ें भी अल्लाह पाक वो सारी हमारे अंदर वदियत कर देंगे। पहले कबूल तो करवाएं, क्योंकि कबूल इसलिए नहीं करवाते, वो शौक ही नहीं है, वो तड़प ही नहीं है। हम तो पुरानी बासी बदबूदार अरहर की दाल पर फिदा हैं, हमें तो पता ही नहीं मुर्ग पुलाव बिरयानी कढ़ाई होती क्या है। कोई बेचारा गरीब आदमी हो जो गांव देहात में रहता हो, जो कभी शहर ना आए हो, उन्हें सारी जिंदगी खिचड़ी खाई हो, तो कभी उसको शहर लें और कभी मुर्ग पुलाव उसको खिला दें तो वो तो दीवाना हो जाएगा, ये तुमने आज मेरे मुंह में क्या तुमने डाल दिया, मैं तो खिचड़ी को बहुत ही और ज़रा सा उसमें घी डाल के समझता था कि ये तो बहुत ही ज़बरदस्त तड़केदार लजीज चीज़ है, मुझे तो पता ही नहीं था कि आगे तो और जहाँ और लज्जतें भी हैं। تو بھائی آج ہمارا بھی حال ہے، ہم مردہ اس دنیا کی مردار فانی حرام لذتوں کے اوپر، گناہوں کے اوپر، گندی چیزوں کے اوپر، بدبودار پلید چیزوں کے اوپر پتہ نہیں اس قدر شدید فدا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہے، جیسے یہ خوشبو ہیں، جبکہ خدا کی قسم یہ گناہوں کی گند اور بدبو ہیں. لیکن چونکہ ہمارا فہم بگڑ چکا ہے تو ہمیں بدبوؤں کا احساس نہیں رہا، بدبو کا ادراک نہیں رہا، تو اس لیے آج ہمیں جو بدبو جو ہے، غلاظت جو ہے، وہ ہمیں خوشبو معلوم ہو رہی ہے. اور جن چیزوں میں خوشبو آ رہی ہوتی ہے وہاں اپنی ناک بند کرتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ان خوشبو سے بند کرو ان خوشبوؤں کو، یہ بدعمالیوں کی نحوست ہے. اللہ، تو بات ہو رہی تھی کہ جو کھچڑی والی کی بات، اب اچھا کھانا کھایا اس کو پتا چلا کہ اصل مزہ تو یہ ہے. تو آج ہم لوگ بھی فانی بردار دنیا کے پیچھے ختم ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، انہیں سمجھنا بس اس سے زیادہ مزے ہو ہی کیا سکتے ہیں. ارے بھائی بہت مزے ہیں، اللہ کے عاشق بن کے تو دیکھو، وہ مزے آئیں گے جس کو کسی کان نے نہ سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا. جیتے جی اللہ پاک وہ لذت ہے، وہ مزے عطا فرماتے ہیں جس کو آدمی زبان سے بتا ہی نہیں سکتا. شیخ الحدیث ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فضائل مال کے مصنف نے رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری ایک مثال دی، فرمایا کہ اگر اہل دنیا گناہگار فاسق فاجر لوگ جو زنا، شراب، بدکاری اور حرام کاموں میں، گناہوں کی حرام لذتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان اگر ان کو اللہ پاک وہ مزے دکھا دے جو اللہ پاک اپنے عاشقین کو اور مقربین کو، متقین کو کراتے ہیں چھپ چھپ کے، خاموشی کے ساتھ، اگر وہ اہل دنیا کے لوگ دیکھ لیں تو وہ حسد میں، جلن میں، غصے میں وہ تلواریں لے کے ان کو قتل کرنا شروع کر دیں، ان کو شہید کرنا شروع کر دیں اللہ والوں کے، بھائی مارو ان کو، اصل مزے تو یہ لوٹ رہے ہیں، ہم تو بیوقوف بن رہے ہیں، عورتوں میں لگے ہیں، شراب میں لگے ہیں، غلط چیزوں میں لگے ہیں، سمجھ رہے ہیں بہت مزہ آ رہا ہے، بھائی مزہ یہ نہیں ہے، مزہ یہ کر رہے ہیں، مارو ان کو حسد میں. وہ اللہ پاک چپکے چپکے مزے کراتے ہیں جس کو کوئی آدمی زبان سے بتا ہی نہیں سکتا، اور کسی ولی کے نہیں بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے اوپر بیتنے والی جو اللہ کی جو لذات جو اس کے اوپر آ رہی ہیں وہ بیان کرے. ہاں حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے اشارے کنائے میں لوگوں کے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے بتا دیا گیا، حضرت والا بھی بتاتے تھے. حضرت والا نے ایک شعر میں فرمایا، میرے سن لو کو، میرے پینے کو سن لو اے دوستو، میرے پینے کو سن لو اے دوستو، آسمانوں سے میں اترتی ہے. بتائیے اب عجیب بات ہے. اور حضرت نے ایک بار فرمایا، کاش اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنا دل نکال کے تمہارے سینے میں ڈال دیتا اور پوچھتا بتاؤ اب کیا دکھ رہا ہے، اب کیا مزہ آ رہا ہے، لیکن میرے بس میں نہیں ہے. فرمایا جس دن اللہ پاک تمہاری وہ باطن کی نگاہ کھول دے گا حرام آرزوؤں کے بعد، جب اللہ کے عاشق بن جاؤ گے تو پھر صرف تمہارے آنسو نکلیں گے، پھر آنسو کی جھڑیاں آنکھوں سے بہیں گی اور موسلا دھار آنکھیں تمہارے برسیں گی، اور ایک ہی غم ہوگا، آہ اللہ پاک اتنی دیر میں یہ راز کیوں کھلا، میں نے زندگی کے تو قیمتی لمحات کہاں کہاں غلط چیزوں میں برباد کر دیے. تو پھر رو گے اور پچھتاؤ گے جب اللہ پاک اپنا عاشق بنائیں گے کہ اتنا عرصہ اللہ پاک میں آپ سے کیوں غافل رہا. بہرحال اللہ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو اپنا عاشقین میں ہمارا شمار کر لے، صحیح ہے نا. تو آخر میں حضرت والا فرماتے تھے، بھائی جو بھی یہ پانچ اعمال کر لے گا تو انشاءاللہ اللہ کا ولی بھی بنے گا، متقی بھی بنے گا، اور اللہ کا عاشق بھی بنے گا. تو پہلا جو ہے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کا عمل کریں بھائی، عاشق بننا ہی نہیں بننا تو بھائی یہ ہے نا. حضرت والا کے پاس ایک صاحب آئے، حضرت نے ان سے فرمایا، بیت تھے پرانے تھے، اور تو انہوں نے حضرت سے فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ تجوید درست نہیں ہے، مجھے معلوم ہے آپ تجوید درست کریں. تو انہوں نے کہا، حضرت اب بوڑھا توتا ہے، کیا آپ تجوید درست کریں، اب تو بڑھاپا شروع ہو چکا ہے. حضرت خاموش ہو گئے، کچھ نہیں بولے. تھوڑے عرصے میں وائف نے کہا، حضرت دعا کر دیں، میرا ایک ٹیسٹ ہے میری جہاں میں جاب کرتا ہوں ملٹی نیشنل کمپنی میں، تو دعا کریں میں اس ٹیسٹ میں پاس ہو جاؤں، اور مجھے کافی پڑھنا بھی پڑے گا. حضرت کو بات یاد تھی، حضرت نے فرمایا اب بوڑھا طوطا اب پڑھ لے گا، ٹیسٹ کی تیاری کر لے گا بوڑھا طوطا. پھر ان کو جھٹکا لگا. فرمایا پھر حضرت نے کہا، آپ کو تجوید کا میں نے کہا تو آپ نے کہا بوڑھا طوطا بھی عمر میں کیا تجوید درست کرے، اور ذرا سی پرموشن کے لیے، منصب کے لیے، چند ٹکوں کے لیے آپ جو ہے محنت طلب مشکل ٹیسٹ پاس کرنے پہ آپ تیار ہیں. تو بہرحال یہ اللہ والوں کی حکیمانہ ایک اصلاح ہوتی ہے. بہرحال تو قرآن پاک تجوید سے پڑھیں بھائی، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. قرآن پاک جب تجوید سے آدمی پڑھتا ہے تو آدمی کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ بس یہ کہے گا اب جو آیت آئے گی میں چھوڑ دوں گا، لیکن قرآن پاک اس کو نہیں چھوڑے گا بھائی، اور تھوڑا اور تھوڑا، ایک جس ایک نشہ اور مزہ لگ جاتا ہے جب تجوید درست ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، مزہ ہی کچھ اور ہے تجوید کے ساتھ پڑھنے کا. غنہ کہاں بٹھانا ہے، کہاں اٹھانا ہے، اس کا کہاں قلقلہ ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے. تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو قرآن پاک تجوید سے پڑھیں. نمبر دو، ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے، ایک مٹھی ٹھوری کے نیچے سے، ایک مٹھی دائیں سے، ایک مٹھی بائیں سے، اور مونچھیں بالکل باریک کر لیں. اور چاروں اماموں کا جمع ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اور چاول کے دانے کے برابر بھی اگر تینوں طرف سے اگر داڑھی کم رکھی ہے، چاول سے دانے کے برابر کم اگر کی ہوئی ہے، تو ایسی داڑھی کا رکھنا اور منڈانا حرام ہے اور اللہ کا کوئی حرام ہے، اور ایسی داڑھی اور کوئی بھی بندہ حرام کام کرنے والا اللہ کا ولی اور دوست نہیں ہو سکتا. اور بڑی مشکل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا، حوض کوثر کے قریب نہ ہے. منکر نکیر قبر میں غصے کی حالت میں آئیں گے. نمبر تین، قبر میں اسے عذاب دیا جائے گا. بتائیے، لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑی اونچا مکروہ ہے کھانا پینا، وہ تو بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے بھائی. یہاں خطرناک تین وجہیں آ رہی ہیں کہ شفاعت نہیں کروں گا، قبر میں منکر نکیر غصے کی حالت میں آئیں گے، قبر میں اسے عذاب دیا جائے گا. تو یہ عمل کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی بدعا دی ان لوگوں کو جو بڑی بڑی مونچھے رکھتے ہیں اور داڑھیوں کو مڑاتے ہیں. اور آپ نے دوسری حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یعنی ان کی بالکل بائیکاٹ کرو. اور وہ کس طرح سے ہوگا مخالفت؟ آپ نے فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ. تو یہ عیسائیوں اور یہودیوں کی مخالفت ہے. اور تیسری حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا، جو جس قوم کی مشابہت شکل صورت اختیار کرے گا، لائف اسٹائل اختیار کرے گا، اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تو یہ معاملہ ہے. تو کوشش کریں بھائی، داڑھی رکھ لیں، اور جن کی ایک مٹھی پوری نہیں ہے، تھوڑی رکھی ہے تو پوری رکھیں، خود سے نہ کاٹیں بھلے وہ ایک مٹھی نہ ہو، الگ معاملہ ہے. بعض لوگ ایک مٹھی نیچے سے تو رکھتے ہیں لیکن وہ دائیں بائیں سے کاٹتے رہتے ہیں بھائی، تو فائدہ نہیں ہے نا. یہ عقلی داڑھی ہے، شرعی داڑھی قبول بھی تو کروانی ہے نا. جیسے یا سر لوگوں کو دکھانے کے لیے آج ہی داڑھی ہے، شرعی داڑھی کا کیا مطلب ہے؟ تینوں طرف سے ایک مٹھی ہونی چاہیے، ایک مٹھی ٹھوری کے نیچے سے دائیں سے، جیسے دیکھا نا، جیسے میں نے یہ داڑھی پکڑی اور یہ دیکھیں آ گئی ایک مٹھی، یہ ایک مٹھی، اسی طرح یہ دیکھیں آ گئی ایک مٹھی، یہ تینوں طرف سے. اب آپ بتاؤ، شیطان کہتا ہے یار تم تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھو گے تو تمہارا تو شیر جیسا چہرہ لگے گا، اتنا بڑا چہرہ لگے گا. اب بتائیں میری ایک مٹھی تینوں طرف سے کوئی کیا بہت ایکسٹراڈنری بڑا چہرہ ہو گیا؟ یہ شیطان عجیب عجیب وصفوں سے مبتلا کرتا ہے بندہ تاکہ شریعت سے دور رہے. داڑھی میں حسن پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب تین طرف سے ایک مٹھی آدمی داڑھی رکھتا ہے. ہے نا، کتنے نوجوانوں سے پوچھا میں نے، بھائی داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ دل کی بات بتاؤ سچ سچ. تو اکثر نے کہا لڑکیاں پسند نہیں کرتی، لڑکیاں پسند نہیں کرتی گندے کام کرنے، اس لیے بھائی داڑھی. سب نہیں، اکثر کا یہ حال ہے. یا بعض لوگ اس نہیں رکھتے، کہتے ہیں چاہتا تو ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک لڑکی سے سیٹنگ چل رہی ہے، اگر میں اب داڑھی رکھ لوں گا تو داڑھی رکھ کے یہ کام کرنا بہت بڑا گناہ، لہٰذا میں نے داڑھی چھوڑ دی. ارے بھائی، گرا چھوڑنا ظالم داڑھی کیوں چھوڑتا ہے؟ کچھ لوگوں کو اتنا مقدس، اتنا بڑا متقی بنا دیتا ہے شیطان. بعض دفعہ خیالوں میں، وسوسوں میں بھی شیطان آدمی کو متقی بنا دیتا ہے، عمل میں نہیں، خیالوں میں. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن داڑھی اس نہیں رکھتے، ابھی فلاں فلاں میں برا کام کرتا ہوں، تین لڑکیوں سے سیٹنگ ہے میری، ہیں ابھی میں کلین شیپ میں ہوں نا تو صحیح چل رہا ہے، کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا. آپ خود سوچیں میرے ٹوپی آ جائے اور پھر میں داڑھی بھی ایسی رکھ لوں، پھر تین لڑکیوں سے سیٹنگ ہوگی تو کیا ہوگا؟ سب ماریں گے یار، تو کوئی فولیے میں یہ حرکت کر رہا ہے. تو اس لیے میں داڑھی نہیں رکھتا. تو میں نے کہا بھائی چاہے کوئی بھی ہو لیو، حرام کام تو حرام ہے، چاہے داڑھی رکھ کے کرو گے تو بھی وہی حرام گناہ ہے، اور ابھی تم کر رہے ہو تو بھی گناہ ہے، بچت تو پھر بھی نہیں ہے. تو لوگ، بہت سے لوگ اس لیے داڑھی نہیں رکھتے کہ ہمیں جو گناہوں کی حرام لذتیں چھوڑنی پڑیں گی. تو داڑھی رکھ کے کرنا بہت زیادہ گناہ ہے، ابھی جو ہم کر رہے ہیں اتنا گناہ نہیں ہے. یہ خود کا شیطانی ایک فلسفہ ہے. تو لہٰذا بہت سے لوگ بےچارے اس لیے داڑھی نہیں رکھتے، پوری زندگی اس لیے تباہی میں لگے ہیں کہ یار اس فولیے میں بتاؤ نہیں تو پھنس جاؤ گے. ایسے ہمیں تو چلتی رہی ہے کہانی. بہرحال یہ شیطان نے لوگوں کو دین پر نہ لانے کے لیے ایسے ایسے خود سے القا کر دیے مضامین لوگوں کو خوبصورت عنوانات سے. بہرحال تو داڑھی کا بڑا معاملہ اہم ہے. اور قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھا کے فرشتے پوچھیں گے، ما حضر رجل، کیا کہتا ہے انصاف کے بارے میں؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر کے اندر جب نظریں ملیں گی، اس وقت کیا ہوگا پھر اگر کسی کی داڑھی نہیں ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ ہوگا کہ اس کے باطن کو چھوڑو، اس کے اعمال کو چھوڑو، اس بندے کا تو خالی چہرہ میرے جیسا نہیں ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی طرح سے جو ہلاکت کی بدعا دی تھی اور منہ پھیر لیا تھا، اگر قبر میں کہیں منہ پھیر لیا پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے حضرت والا فرماتے تھے، میاں چھوڑو باطن کو، اصلاح کراتے رہو لیکن کم از کم یونیفارم میں تو رہو. یونیفارم میں اگر کوئی صبح کی پریڈ ہوتی ہے فوج میں، آرمی میں، کوئی بغیر یونیفارم کے آ جائے، اس کا کورٹ مارشل ہو جاتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا کہ تم یونیفارم میں کیوں نہیں آئے، تم ایسے ہی کیسے آ گئے سلیپنگ سوٹ میں؟ کچھ آداب نہیں ہے تمہیں کہ صبح کی پریڈ میں کس طرح سے آنا چاہیے، تو یونیفارم میں کیوں نہیں آئے؟ تو بھائی، اب دنیا کے قانون میں یونیفارم کی اتنی اہمیت ہے، وہ اللہ کے دربار میں کہ کبھی تو کوئی قانون ہے، اس کا بھی تو کوئی یونیفارم ہے. 125,000 انبیاء کرام کے داڑھی، 125,000 صحابہ کرام کے داڑھی، سارے اہل بیت کے، اصحاب کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، بزرگان دین کے، اولیاء اللہ کے، قیامت تک آنے والے نیک متقین صالحین کے، سب کے داڑھی ہوں گی بھائی. یہ معاملہ ہے. تو داڑھی رکھنے کا اہتمام کریں، اور تیسرا مل ما اسلم من الکعبین ملوار فی النار، اوپر سے آنے والا لباس جس سے ٹخنے چھپیں گے، جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ مردوں کے لیے ٹخنے دو صورتوں میں کھول کے رکھنا واجب ہے، جب کھڑے ہوں، چل رہے ہوں، بیٹھے لیٹے ہوں تو چھپ جائیں۔ تو آج اس میں بھی مردوں کی بہت لاپرواہی ہے، تو جہنم میں جلنے کی وعید ہے بھائی، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ بعض لوگ اوپر رکھتے تو ہیں لیکن اتنا باریک رکھتے ہیں کہ کافی دیر تک کھڑے ہو کے غور کرنا پڑتا ہے، یار یہ ٹخنوں سے پائنچے اوپر ہیں یا نیچے، مائکروسکوپ سے دیکھیں گے تو پھر رپورٹ آئے گی نہیں، جی آپ بدگمان ہو رہے تھے سر، یہ بالکل ٹخنوں سے اوپر پہنچے تھے۔ تو بھائی یہ مائکروسکوپ کی رپورٹ کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، تھوڑے سے ذرا ایسے ہوں بس، یہ بھی نہیں ہے کہ گھٹنوں تک کر لیے، ہے نا، اعتدال ہو ہر چیز میں، بٹ ٹخنے دور سے دیکھ کے نظر آئے اگلے کو، آج ہی ٹخنے کھلے محسوس ہو رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، بس اتنا کافی، اتنا ہی کر لیں۔ تو اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کی تو اللہ نماز ہی قبول نہیں کرتا جو دوران نماز جن کے ٹخنے چھپے ہوتے ہیں، یا بعض لوگ اسے نماز کا حصہ سمجھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں ٹخنے اوپر کر لیتے ہیں اور پھر جیسے ہی باہر جا رہے ہوتے ہیں تو ٹخنے دوبارہ سے واپس اتار کے صحیح کر کے ٹخنے چھپا کے پھر باہر جاتے ہیں، مطلب یہ کوئی نماز کا حصہ تھا۔ بھائی نماز ہو یا غیر نماز، کھڑے ہوتے وقت، کھڑے ہونے کی حالت میں چلتے وقت ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے، واجب فرض کے درجے میں ہوتا ہے، جہنم میں جلنے کی وعید ہے۔ اور جو چوتھا مل ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی باز نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، تمام نامحرم جتنی بھی لڑکیاں عورتیں ہیں، سالی بھابھی اور کزن وغیرہ جتنی بھی ہیں، اور چلتی پھرتی جتنی بھی خواتین ہیں دفتر وغیرہ میں بھی، یا ادھر ادھر جو خواتین لڑکیاں جو ہوتی ہیں، ان سے بھی احتیاط کریں، وقت ضرورت مجبوری ہو تو بات کرنے ہو بھی نظر بچاتے ہوئے، فالتو بات چیت گپ شپ وغیرہ نہ کریں، مجبوری کی بات چیت الگ ہوتی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ کہاں یہ بندہ مجبور ہے اور کہاں اس کا نفس شامل ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ ایک ہوتا ہے اختیاری عمل اور ایک ہوتا ہے غیر اختیاری عمل، اللہ پاک غیر اختیاری عمل پہ کوئی پکڑ نہیں کرتے، دیکھ رہے ہیں بیچارہ مجبور ہے، غیر اختیاری معاملات اس کے ساتھ ہو گئے، لیکن اللہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ اپنے اختیار سے اس یہ کتنا بچا۔ تو اختیاری مجبوری، اختیاری اعمال کچھ اور ہیں اور غیر اختیاری اور مجبوری والے اعمال وہ کچھ اور ہوتے ہیں، اس میں کچھ گنجائش ہے، اور اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو مشورہ کر لے، پھر وہ بھی بتا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو نظروں کی حفاظت کریں، ذن العین نظر، آپ وسلم فرما رہے ہیں نظر بازی آنکھوں کا ذن ہے، زبان سے نامحرم سے بات کرنا وہ زبان کا ذن ہے، کانوں سے اس کی باتوں سے گفتگو سے لطف اندوز ہونا، موبائل پہ یا بات چیت کر کے مزے لینا وہ کانوں کا ذن ہے، اور کسی لڑکی سے ملاقات کے لیے چل کے جانا یہ ٹانگوں کا ذن ہے، اور قلب میں اس کے بارے میں سوچنا، گندے خیالات پکانا یہ قلب کا ذنا ہے، اور اس کے ذہن کا اس کی طرف متوجہ رہنا یہ ذہن کا ذنا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، یہ اتنی کنڈیشنس ہیں، یہ سب ذنا کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو بالکل قلب کو انہیں غیر اللہ سے پاک رکھنا ہے، حواس خمسہ کے اوپر اللہ کے حکم کے پہرے لگانے، پھر اس کے بعد اللہ پاک اپنے جلوے دکھاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی دل میں غیر اللہ بھی بسایا ہوا ہے، ناپاک گلنے پھڑنے والی اور مخلوق بھی دل میں اس نے پالی ہوئی اور چاہ رہا ہے اور وہ بھی رہے گا، اللہ کا اپنا قرب نہیں ملتا، بھائی کیسے ملے گا، دل کو تو پاک کرو غیر اللہ سے، ایسے تھوڑی ہے، اتنا اللہ کو تم نے سستا سمجھا ہوا ہے، تو دل کو غیر اللہ سے پاک کرنا ہے، پھر اللہ کی ذات اقدس اس کا قرب عطا ہوتا ہے، جس پہ خواجہ صاحب نے فرمایا تھا، دل سے ہر تمنا اب تو رخصت ہو گئی، دل سے ہر تمنا اب تو رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ پاک دل کو ہم نے خالی کر لیا سب کے لیے، کوئی دل میں اب نہیں رہا، اللہ پاک اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، یعنی تنہائی ہو گئی، ویران ہو گیا دل، اللہ پاک میں نے اپنے دل کو ویران کر لیا، اس دل میں سوائے تیرے اب کوئی نہیں، اللہ اب تو اس دل میں آ جا، تو آ جا میری آنکھوں میں، سما جا میرے دل میں، حضرت والا کا یہ مصرع تھا، تو آ جا میری آنکھوں میں، سما جا میرے دل میں، عاشقین کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ جب آدمی ظاہری نظر بچاتا ہے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ ظاہری اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، نظروں کی حفاظت کرتا ہے، تو پھر اللہ پاک پھر اس انعام کی صورت میں پھر اس کو قلب کی آنکھیں عطا فرماتے ہیں، پھر اس کی قلب کی آنکھیں کھلی جاتی ہیں، جس سے بند آنکھوں سے پورے عالم کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ آئی بات سننے، تو یہ ہوتے ہیں اللہ والے، کہ پہلے اپنی بصارت کو حرام چیزوں سے بچانا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ پاک جو ہوتا ہے قلب کو بینائی عطا فرماتے ہیں، پھر ان کا قلب دیکھتا ہے پورے عالم کو، وہ کچھ اور ہی منظر ہوتا ہے، کچھ اور ہی نشہ ہوتا ہے وہ۔ تو نظروں کی حفاظت کریں، اور دوسری، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن الناظرہ منظور علیہ، اللہ پاک لعنت فرما اس پر جو بد نظری کرے، اور اس پر بھی جو خود کو بد نظری کے لیے پیش کرے، یہ معاملہ. اور ایک اور حدیث شریف آپ نے ارشاد فرمائی کہ تم لوگ یا تو نظروں کی حفاظت کرو گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے. فیصلہ کن حدیث شریف, یا تو تم لوگ نظروں کی حفاظت کرو, ایک تو حکم دیا اللہ نے نظروں کی حفاظت کریں آپ کہہ دیجیے, اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. آگے آپ نے اس کی تشریح میں فرمایا حدیث شریف میں, یا تو تم لوگ نظروں کی حفاظت کرو گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے, یا پھر تمہاری صورتوں کو مسخ کر دیا جائے گا. کتنا سخت یہ وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, تو اس سے بچا جائے بھائی. اور احادیث مبارکہ میں کافی احادیث مبارکہ ہیں, چونکہ وقت کی کمی کی اسے بتاتے نہیں ہیں, مختلف احادیث مبارکہ میں جو لوگ بدنظری کرتے ہیں تو گرم گرم لوہے کی سلاخیں ان کی آنکھوں کے اندر گھسیڑی جائیں گی جو لوگ بدنظری کرتے ہیں. اور بہت عجیب عجیب طرح کے عذاب ہیں بدنظری کرنے والوں کے اوپر. یہ لوگ اس کو ہلکا اور معمولی گناہ سمجھ رہے ہیں اس کو. اور جو پانچواں عمل ہے, یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور, کہ یہاں پر پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں یعلم خائنۃ العیون, کہ اللہ پاک تمہاری آنکھوں کی خیانت کو خوب دیکھ رہا ہے, خوب جانتا ہے, جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو. یعنی امانتاً آنکھیں دے رہا ہوں, اس میں تم خیانت مت کرو, وہیں نظر ڈالو جہاں میں نے کہا ہے, جہاں میں نے منع کیا وہاں مت نظر ڈالو. تو امانت میں خیانت مت کرو. جو کوئی امانت دے سکتا ہے تو امانت واپس بھی لے سکتا ہے, اندھا بھی کر سکتا ہوں. ڈرا رہے ہیں اللہ پاک, امانت کہہ رہے ہیں آنکھوں کو. یا علم و خیانتی خیانتی خیانت, آنکھوں کی آنکھوں میں خیانت مت کرو, اللہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو. وما تخفی الصدور, اور سینوں کے راو سے, یعنی پہلے تم بدنظری کرتے ہو, ننگی فلمیں دیکھتے ہو. آج کل کے حساب سے دیکھا جائے اینڈرائڈ سیٹ پہ ہم لوگ اکثر لوگ کیا دیکھ رہے ہیں, پہلے گندی چیزیں دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں آنکھوں میں خیانت کرتے ہیں, غلط چیزیں دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد وما تخفی الصدور, تمہارے سینوں کے حال سے بھی واقع, اس کے بعد پھر گندے خیالات پکا رہے ہیں, دل گندا ہو گیا, دماغ گندا ہو گیا, غلط چیز دیکھی آنکھوں سے, اب ذہن دل گندے ہو گئے, اب الٹی چیز سوچے دل میں پکا رہے ہیں, اس سے برباد ہو جاتا ہے انسان کا سارے اعمال. اور یہ چار اعمال اگر کرتا ہوا آ رہا ہے تو یہ دل میں, یعنی مطلب یہ پانچ عمل کے دل میں گندے خیالات لے کر نہیں آنے. شیطان ڈال دے تو کسی جائز اور مباح کام میں لگ جائیں, ذہن کو تبدیل کر لیں, مطلب جان بوجھ کے خود نہ مشغول ہوں خود سے. تو جب یہ پانچوں مال انشاءاللہ کرے گا انسان, تو اللہ پاک اس کو اپنی مرنے سے پہلے پہلے ضرور انشاءاللہ اللہ پاک اس کو اپنی ولایت عطا فرمائیں گے. اور یہ پانچوں مال کی توفیق ایک دم سے نہیں ہوتا, بعض لوگوں کو مشکل لگتی ہے تو بھائی ایک ایک کر کے شروع کر دیں, اور کسی بھی اللہ والے سے یا اس کے غلام سے جہاں مناسبت ہو, فائدہ ہو رہا ہو, تو وہاں اپنا تعلق قائم کر لیں انشاءاللہ, تھوڑے عرصے میں یہ پانچوں مال کی توفیق ہو جائے گی. اور یہ پانچوں مال کا تعلق جو ہے یہ نفلی اعمال سے نہیں ہے, سنت غیر موقع نہیں ہے, سنت تو ہے ہی, لیکن فرض اور واجب کے درجے میں آپشنل سبجیکٹ نہیں ہے پانچ مال, بلکہ کمپلسری ہیں, فرض عین. یا رب کریم, یا رحم الرحیمین, یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, کہلے سننے میں کہنے سننے میں کوئی غلطی کمی بیشی ہو گئی تو اللہ اپنی شان رحمت سے اللہ اس کو بخش دے, معاف فرما دے. یا اللہ ہمارا مل بیٹھنا جو تیری رضا تیری خوشی کے لیے, یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے, یا اللہ ہم سب کی اور ہمارے اہل و عیال کی سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ جو لوگ بھی بیان سنیں, یا اللہ پاک ان سب کی بھی کامل مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم سب کو اپنا عاشق عاشقین میں شامل فرما دے, گروہ عاشقاں میں اللہ ہم سب کو شامل فرما لے. اللہ پاک ہم تو تجھ تک نہیں پہنچ سکتے, ہم تو تیرے عاشق نہیں بن سکتے, اللہ نفس اور شیطان نے, معاشرے نے, گمراہ کن ایجنسیوں نے ہمیں بری طرح سے پکڑا ہوا اور جکڑا ہوا ہے اللہ پاک, لیکن جب تو کن فیکون کا حکم فرمائے گا اور تجلیات جذب ہم پر نازل کرے گا تو انشاءاللہ ضرور ہمارا کام بن جائے گا. اللہ کام بنا دے, کام بنا دے. یا اللہ اپنا ایسا تعلق اور ایسی محبت عطا فرما کہ ہم تجھ سے دور بھاگنا بھی چاہیں تو اللہ ہم بھاگنے نہ پائیں اور تیری رحمت آغوش میں جکڑے جائیں اور پکڑے جائیں. اللہ ایسا اپنا ایمان و یقین اور اپنی ایسی محبت اور خشیت ہمیں ہمارے قلب کو عطا فرما. یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں, اللہ تو جاننے والا ہے, ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے, ہم میں سے کسی کو محروم نہ رکھ. یا اللہ ہم سب کو اور ہمارے اہل و عیال کو کامل ہدایت نصیب فرما, اہل تقویٰ میں شامل فرما لے, عاشقین میں شامل فرما لے. یا اللہ جن بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی, اللہ جلد سے جلد بچیوں کی جلد سے جلد بہترین مطلب کے اچھے جوڑ عطا فرما. یا رب کریم جو بے روزگار ہیں, اللہ ان سب کی بے روزگاریوں کو دور فرما, سب کو حلال رزق سے غنی فرما. یا اللہ جو لوگ بھی بیمار ہیں, جادو بد افراد میں مبتلا ہیں, بد نظر میں مبتلا ہیں, اللہ تو ہی جاننے والا, جس کے ساتھ جو بھی غم تکلیف اذیت پریشانی ہو جس قسم کی, اللہ سب کی پریشانیوں کو, غموں کو, تکلیفوں کو دور فرما دے. ہم سب کو اور ہمارے اہل و عیال کو عافیت دارین نصیب فرما, غم سے بچا. یا اللہ ہر پریشانی سے بچا، خوب ہمیں تقوی نصیب فرما، ہم سب کو تندرستی عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما، خوب دین کے کام ہم سے لے لے یا رب کریم، سکون اور عافیت، چین، ٹھنڈک قلوب عطا فرما یا اللہ۔ جو لوگ اپنی نوکری میں ترقی کے خواہش مند ہیں اللہ ان کو ان کی نوکری میں ترقی کرا دے، اللہ سب کی تنخواہوں میں اضافہ فرما دے یا اللہ۔ پاکستان میں جو یہ مہنگائی کا طوفان آیا ہے اللہ اپنی شان رحمت سے مہنگائی کو اللہ پاک ختم فرما دے، اللہ پیٹرول کی قیمت کو اللہ کم کر دے، ڈالر کے ریٹ کو کم کر دے یا اللہ۔ امت مسلموں پر رحم فرما دے، نیک اور صالح حکمران نصیب فرما یا اللہ۔ تمام مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما، تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ۔ تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما یا اللہ۔ جتنے بھی مفلس نادار غریب ہیں ان کو حلال رزق سے غنی فرما یا اللہ۔ تمام امت مسلمہ کی ہم سب کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ۔ جن جن لوگوں نے فون پر یا ویسے بھی دوران ملاقات جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا نہیں کہا اور کہنا چاہتے تھے، یا اللہ تو دلوں کا حال جاننے والا ہے، سب کی حاجات کو پورا فرما دے اللہ۔ سب کو دنیا کے غموں سے بھی نجات دے دے، آخرت کی فکروں سے بھی نجات دے دے یا اللہ۔ میرے والد صاحب کی اور میرے مرشدین کی اور ہمارے جملہ مرحومین کی، کل مومنین مومنات کی، سب کی کامل مغفرت فرما، سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ایک بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، اس پہ بڑے جادو اور بندش وغیرہ کر دیے گئے اور بہت عرصے کوششیں ہو رہی ہیں، دعا کریں اللہ پاک وہ بچی کی جلد سے جلد بہترین جگہ شادی کرا دے جہاں دین دنیا کے بھلائیوں اور عافیت ہو۔ اور کچھ لوگ ہیں جادوگر ہیں جو لوگوں کو بہت اذیتیں پہنچا رہے ہیں، باز نہیں آ رہے ہیں، اللہ پاک دعا کریں اللہ پاک ان کو ہدایت دے ان جادوگروں کو، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ پاک ان پر اپنا عذاب نازل کرے اور صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم آمين.